معزز علماء کرام، مہمانان عزیز، ماں بہنوں اور ہماری بچیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا یہ دن ہم سب کے لیے نہایت ہی خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ الحمدللہ آج اس مجلس میں جامع مسجد کے مدرسہ کی دور حدیث کی بچیاں اور مسجد نور الاسلام اس میں دورے میں پڑھنے والی بچیاں پورا سال ہزاروں مرتبہ قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نغمے پڑھتے ہوئے اور ہزاروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ورد اپنی زبانوں سے کرتے ہوئے اور اس کو سنتے ہوئے آج الحمدللہ اس موقع پر پہنچے ہیں کہ آج اس مبارک مجلس میں ہمارے سامنے انشاءاللہ صحیح بخاری کا کمپلیشن اور اس کا اختتام انشاءاللہ ہوگا۔ میں ہمارے استاد مکرم مشفق و محبوب حضرت اقدس حضرت مولانا محمد سلیم گھراج صاحب حفظہ اللہ کا بے انتہائی مشکور اور ممنون ہوں ہمارے دونوں مدرسے کی انتظامیہ اور مساجد کی انتظامیہ کی طرف سے کہ حضرت والا اتنا لمبا سفر کر کے تشریف لائے اور ہماری اس مجلس کو حضرت نے رونق بخشی۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے علوم میں، حضرت کے فیوز میں، حضرت کی عمر میں، حضرت کی صحت میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے فیوز کو پورے عالم میں اللہ تعالیٰ عام اور تام فرمائے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم۔
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: باب قول الله ونذو الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. الله تعالى شأنه جن حضرات کو علمی مشغولیت نصیب فرماتے ہیں، وہ واقعی قابل رشک ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، بہت بڑے آدمی، چشم فلک نے ایسے بہت کم آدمیوں کو دیکھا ہوگا، ہر اعتبار سے کامل. اور معمول آپ کا یہ بن گیا تھا کہ چھ مہینے مجلس علمی کا انعقاد فرماتے تھے، اور تشنگاہ میں علوم نبوت کو سیراب کرتے تھے، اور پھر چھ مہینے کے لیے قتال فی سبیل اللہ کے لیے باہر نکل جاتے تھے. اور قتال فی سبیل اللہ کی فضیلت سے کون مسلمان واقف نہیں ہوگا. اور اعلی درجے کے فقیہ اور محدث، علمی مقام بھی بہت اونچا اور عملی مقام بھی بہت اونچا. کسی نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ملک الموت فنا وقت آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آ رہا ہے تو آپ کس عمل میں مشغول ہو جائیں گے؟ اور پوچھنے والے کا مقصد یہی تھا کہ معلوم ہو جائے کہ ان کے نزدیک افضل الاعمال کون سا ہے. اور صاحب بصیرت تھے, قرآن اور حدیث کا بہت گہرائی سے مطالعہ کیا تھا, تو علم بھی تھا, بصیرت بھی تھی, تجربہ بھی بہت زیادہ. جب ان سے یہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں سارے کاموں کو چھوڑ کر اس وقت طلب علم میں مشغول ہو جاؤں گا, اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن جب میرا حشر ہو اور اللہ کی بارگاہ میں مجھے پیش کیا جائے تو طلب علم کی حالت میں پیش ہو جاؤں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص تعلیم و تعلم میں اخلاص کے ساتھ مشغول ہوتا ہے تو پھر اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. اللہ اکبر. مقصود تو یہ پہلا ٹکڑا ہی ہے, لیکن جب حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ آ ہی گیا تو ہم طالب علموں کے لیے جو دوسرا حصہ ہے وہ بہت اہم ہے. اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ تعلیم و تعلم میں مشغول ہوتا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. لیکن اگر تعلیم و تعلم میں مشغول ہونے والا شخص اخلاص سے اگر آری ہے تو اس سے بدتر کوئی چیز نہیں. یہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو, علماء کو بھی, طالب علموں کو بھی اور ہمارے دوسرے بھائیوں کو, بہنوں کو جو آج یہاں شریک ہوئے ہیں, جو اس وقت دوسرے ذرائع سے سن رہے ہیں یا جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, اللہ ہم سب کو اخلاص بھی عطا فرمائے اور موت تک طالب علم رکھے. تو یہ جو تعلیم و تعلم کا مشغلہ ہے یہ واقعی اللہ تعالی شانہ کی بہت بڑی دولت ہے. پڑھانے والوں کو بھی بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, پڑھنے والے طلبہ اور طالبات کو بھی بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے, اور پڑھنے والوں کے ماں باپ کو بھی بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. ایسے ماں باپ ہیں جو انتھک محنت اور کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کی, لیکن وہ نہیں پڑھتے. ہم میں سے ہر شخص ایسے ماں باپ کو جانتے ہوں گے, شریف نیک باپ بہت چاہتا ہے کہ کسی طرح میرا بیٹا حافظ ہو جائے, عالم ہو جائے, لیکن نہیں پڑھتا. اور کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بے فکر ہوتے ہیں, بچہ خود ہی اپنے شوق سے مدرسے میں داخلہ لے لیتا ہے ان کی اجازت سے اور وہ پڑھ جاتا ہے. تو ایسے ماں باپ کو بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. جو ماں باپ محنت سے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں انہیں بھی, اور جو ماں باپ محنت نہیں کرتے, بے فکری والی زندگی گزارتے ہیں مگر بچے ان کے پڑ جاتے ہیں, انہیں بھی اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی شانہ نے ہمارے گھر کو علم نبوت کے لیے قبول فرما لیا. یہ بہت بڑی نعمت. علم جتنا بھی ہو اور جس درجے کا بھی ہو بہت بڑی نعمت. جیسے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, ان میں بھی درجات ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تو اللہ کے علم میں ان 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں کوئی نبی تو ہوگا نا جو بالکل آخری درجے پر ہوگا. اسی طرح ایک لاکھ سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں. سب سے اعلیٰ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اور ان میں کوئی تو ہوگا نا جو اللہ کے علم میں سب سے آخری مرتبے پر ہوگا, لیکن یہ سب سے آخری مرتبے پر جو نبی ہے اور سب سے آخری مرتبے پر جو صحابی ہے وہ بھی اتنا اعلیٰ ہے, اتنا اعلیٰ ہے کہ ان کی جوتی کی خاک اگر کسی ادنا مومن کو مل جائے تو وہ اسے اپنی آنکھوں کا سرما بنائے گا. تو اسی طرح علم شروع ہوتا ہے پرانی آیات سے, اور پھر اس کی سب سے پہلی تشریح جو ہے وہ احادیث شریفہ ہے, اور پھر فقہ کے ذریعے پھیلتے 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 اس کے لاکھوں جزئیات کروڑوں جزئیات. تو اللہ کے علم میں ان جزئیات میں کوئی ایسا جزئیہ ہوگا نا جو سب سے کم درجے کا ہوگا. تو اگر کسی کو یہ سب سے کم درجے کا جزئیہ بھی حاصل ہو جائے, یہ بھی اللہ تعالی شانہ کی ایسی دولت ہے کہ دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو اللہ کی نظر میں ان حضرات کا کیا مقام ہوگا جو احادیث شریفہ پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. پڑھنے والوں کو کیا سوچنا چاہیے, پڑھانے والوں کو کیا سوچنا چاہیے, وہ تو انہیں معلوم ہی ہے, لیکن ہم جب پڑھنے والوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا سوچنا چاہیے, ہم جب پڑھانے والوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالی شانہ کی نظر میں اس طالب علم کا کیا مقام ہوگا کہ اللہ تعالی شانہ نے اسے احادیث شریفہ پڑھنے کے لیے منتخب کر لیا. اور درجنوں علماء میں اللہ کی نظر میں ان کا کیا مقام ہوگا کہ ان کو حدیث شریف پڑھانے کے لیے منتخب کر لیا. دیکھو احادیث شریفہ پڑھانے والے جتنے لوگ ہیں, میرا دل اندر سے یہ کہتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اپنے کو اس قابل سمجھتا ہوگا کہ میں حدیث پڑھانے کے قابل ہوں. بڑے بڑے جو محدثین گزرے ہیں ہمارے زمانے میں, حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ, اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ, یہ جو بڑے بڑے حضرات گزرے ہیں یہ بھی اپنے کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ میں حدیث کی خدمت کرنے کے قابل ہوں. بلکہ مدارس میں پڑھانے والے تو نحو سر پڑھانے والے بھی ایسا خیال کرتے ہیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ دارالعلوم میں مدرسے میں کسی مسند پہ بیٹھ کے میں نحو اور سر پڑھاؤں. اس لیے کہ نحو سر پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خدمت کرنا جو طلب علم کے لیے آئے ہوئے ہیں, وہ ایسا نہیں سمجھتے. لیکن ان کی نسبت جب قرآن اور حدیث سے ہو جائے تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان کو احترام کی نظر سے دیکھیں. ایک ورق کی کوئی حیثیت نہیں, لیکن اس کے اوپر جیسے ہی کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیتا ہے تو وہ ورق جو ہے وہ قابل عظمت ہو جاتا ہے. وہ ورق کسی گندی نالی میں پڑا ہوا ہوتا ہے تو گندی نالی میں دیکھ کر کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یہ ورق خراب ہے, بلکہ دل میں اس ورق کی محبت اور عقیدت کی وجہ سے اس ورق پر رحم آتا ہے اور اسے اٹھا کر اسے صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو کسی صاحب علم کو, کسی طالب علم کو گندگیوں میں بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ قابل تنقید نہیں ہے, قابل رحم ہے کہ اس کا سینہ قرآن سے منور, اس کا سینہ احادیث شریفہ سے منور اور یہ نماز نہیں پڑھتا. اس کی وضاحت شریع نہیں ہے, اس کی داڑھی شریع نہیں ہے, یہ پردہ نہیں کرتا, یہ موسیقی سنتا ہے. اگر ایسا سابقہ پڑے, کسی پہ ایسی نظر پڑ جائے تو قابل رحم. اور اگر کوئی ایسی پوزیشن میں ہے کہ اس کو اس گندگی سے نکال سکے تو اسے اس کو سمجھانا چاہیے پیار محبت سے. اور اگر ایسی پوزیشن میں نہیں ہے, حیثیت اتنی نہیں ہے
تو پھر اسے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اسے عالم اسے طالب علم کے لیے دعا کر کے اس کو صاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایسے گندے عالم کی غیبت کر کے اور تنقید کر کے ہمیں اپنی زبانوں کو گندا کر کے اپنی آخرت برباد نہیں کرنی چاہیے. دیکھو میرے بھائیو, ایک دن مجھے بھی مرنا ہے, ایک دن آپ سب حضرات کو بھی مرنا ہے, اور یہ جو مجالس منعقد ہوتی ہیں درس و تدریس کی, تعلیم و تعلم کی, بالخصوص واعظ و نصیحت کی, اس میں ہمیں ایسی باتیں کرنی چاہیے جن باتوں سے ہماری آخرت بہتر ہو, ہماری اصلاح ہو, ہماری غلطیوں کا ہمیں پتہ چلے اور ہماری آخرت اچھی ہو. تو علم سے تعلق رکھنے والی جو ہے ہر چیز قابل قدر ہے, قابل عظمت ہے, قابل احترام ہے. اور پھر کوئی قرآن پڑھا رہا ہو, احادیث شریفہ پڑھا رہا ہو. ہمارے یہاں ایک بزرگ آتے تھے, آپ سب حضرات واقف ہیں چونکہ بلیک بن سے ان کا بہت گہرا تعلق رہا ہے, حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمہ اللہ تعالی, بہت اونچے پائے کے بزرگ تھے. بندے پر بھی حضرت کی شفقتیں رہی ہے, تو موقع پا کر حضرت کی ملاقات بھی کر لیا کرتے تھے, ساتھ کچھ وقت گزارنے کی بھی کوشش کرتے تھے, ایئرپورٹ میں بھی کبھی چلے جاتے تھے. تو لندن میں مولانا الیاس بنگلوری صاحب تھے رحمہ اللہ تعالی, یہاں ان کے بہت دوست بیٹھے ہوئے ہوں گے, ہم سے بھی ان کی بہت دوستی تھی, بہت محبت کرتے تھے, ہمیں بھی ان سے بہت محبت تھی. اور چھوٹی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی چھوٹی عمر میں تشریف لے چلے گئے اللہ کے یہاں, اللہ ان کے درجوں کو بہت بلند فرمائے اور ان کے برزخی فیض کو جاری اور ساری رکھے. تو ہمارے یہاں طلبا کی اپنی کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں. جب کسی سے آپ پوچھتے ہیں کہ مولانا صالح صاحب آپ کیا پڑھاتے ہیں, تو یہ بخاری شریف میرے ذمے ہے. مولانا سید صاحب آپ کیا پڑھاتے ہیں, میرے ذمے مسلم شریف ہے. تو وہ عالم یا وہ حافظ جو کسی مکتب میں ناظرہ پڑھا رہا ہے, جب اسے کہیں گے کہ آپ کیا پڑھا رہے ہیں, تو کہ میں اما پڑھا رہا ہوں, ہفتی پڑھا رہا ہوں, ایک بہت ہلکی پھلکی بات معلوم ہوتی ہے وہ, کہ بھائی اما پڑھا رہا ہے بخاری شریف اور اما. تو کتابوں میں ایک متن ہوتا ہے اور دوسری اس کی شرح ہوتی ہے. تو ایک تفسیر بہت مشہور ہے, تفسیر بیضاوی. تو تفسیروں کے اندر ہوتا یہ ہے کہ قرآن مجید متن ہوتا ہے اور تفسیر جو ہے اس کی شرح ہوتی ہے. تو علماء کی اپنی اصطلاحات ہے, تو کوئی ناظرہ پڑھانے والے سے پوچھتا تھا انڈیا میں یہ مدارس میں اصطلاح تھی کہ آپ کیا پڑھاتے ہیں, تو وہ کہتا تھا کہ بیضاوی شریف کا متن, بیضاوی شریف کا متن, یہ تو بیضاوی شریف پڑھاتے ہیں, میں تو بیضاوی شریف کا متن پڑھاتا ہوں. تو لطیفے کی بات ہے, لیکن بیضاوی شریف کا متن پڑھا رہا ہوں یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ کہنے والے کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اگر کہوں گا کہ اما پڑھا رہا ہوں, ہفتی پڑھا رہا ہوں, قرآن پڑھا رہا ہوں, تو یہ ذرا شرم کی بات ہے. اس میں یہ پہلو ہے, یہ بڑوں کی نظر بڑھا جاتی ہے. میرا بھی یہ بہت دفعہ میں نے یہ اصطلاح سنی اور ہنس کر کے ٹال دیتے تھے, لیکن بزرگوں کی صحبت میں رہنے کا یہ فائدہ ہے. تو حضرت مولانا ابرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس چل رہی تھی, اس میں کون کیا خدمت انجام دے رہا ہے, تو مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالی ظریف الطبع بھی تھے اور صاحب استعداد تھے, علمی استعداد بھی بہت اچھی تھی ان کی, لیکن ان کو موقع نہیں ملا. امام بن کر کے آ گئے تو وہ مکتب میں پڑھا رہے تھے, تو ان سے کسی نے پوچھا نہیں, مگر انہوں نے اپنی طرف سے کہا کہ حضرت یہ آوارہ ناکارہ بھی کچھ پڑھا رہا ہے, حضرت کو تو پتا تھا کہ یہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھاتے اس لیے ان سے گفتگو ہی نہیں کی لیکن انہوں نے حضرت کو خوش کرنے کے لیے ذرافت تو کہا کہ حضرت یہ آوارا ناکارا بھی کچھ پڑھایا تھا کہ تم کیا پڑھاتے ہیں تو کیا بیضاوی شریف کا متن اور حضرت کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا بیضاوی شریف کا متن سن کر اور بہت ڈانٹا بہت ڈانٹا حضرت اس لیے کہ حضرت نے وہ دوسرے اینگل سے دیکھا دوسرے زاویے سے دیکھا کہ کیا بیضاوی شریف کا متن یعنی ناظرہ قرآن کریم پڑھانا یہ آپ کی نظر میں کوئی قابل عظمت عمل نہیں ہے آپ قرآن پڑھا رہے ہیں اور آپ کو یہ کہنے کی ضرورت پیش آئی کہ میں بیضاوی شریف کا متن پڑھا رہا ہوں امام عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ علیہ جب ان کے بیٹے نے جس استاد کے حوالے ان کو کیا گیا تھا قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے جب اس نے سورہ بقرہ ختم کی تو امام عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ علیہ نے ان کو ہدیے میں بہت بڑی رقم پیش کی غالباً 20 دینار 20 سونے کے سکے تو جب ملاقات ہوئی وہ 20 سونے کے سکے ان کو پہنچ چکے تھے کسی خادم کے ذریعے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے تو صرف سورہ بقرہ پڑھائی ہے پر آپ نے اس کے بدلے میں 20 سونے کے سکے مجھے دے دیے تو حضرت خاموش رہے اور جب گھر لوٹے تو اپنے خادم سے کہا کہ میرے بیٹے کا استاد بدل دو میرے بیٹے کا استاد بدل دو اس لیے کہ میرے بیٹے کے استاد کے دل میں سورہ بقرہ کی جتنی قدر و قیمت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے اس کی نظر میں 20 دینار کی قدر و قیمت سورہ بقرہ کی قدر و قیمت سے زیادہ ہے اس لیے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو صرف سورہ بقرہ پڑھائی تھی اور آپ نے 20 دینار دے دیے سورہ بقرہ کیا قرآن مجید کی میرے بھائیو ایک آیت دنیا و ما فیہا کی دولت سے بہتر ہے استاد بدل دیا اس لیے کہ میں اگر میرا بچہ ایسے استاد کی صحبت میں رہے گا تو میرے بیٹے کے دل میں بھی علوم کی قدر و قیمت باقی نہیں رہے گی تو اللہ تعالی شانہ ان بچیوں کو جو آج فراغت حاصل کر رہی ہیں اور ان اساتذہ کو دونوں مدرسوں کے اساتذہ کو جنہوں نے ان کی پیچھے محنتیں کی ہیں عربی اول سے بلکہ تختی سے جنہوں نے ان کے پیچھے محنت کی ہے میرے بخاری شریف کے استاد محترم حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمہ اللہ تعالی نے جب بخاری شریف کا آخری سال تھا ہمارا اس میں نصیحتیں فرماتے ہوئے ہم لوگوں سے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے علمی مشغلہ باقی رکھنا علمی مشغلہ باقی رکھنا اگر کسی دارالعلوم میں جگہ نہ ملے تو مکتب ہی میں سے تھی اور مکتب میں بھی ناظرہ کی خدمت بھی نہ ملے تو تختی ہی صحیح لیکن یہ تعلق رکھنا علمی تعلق رکھنا اور پھر یہ فرمایا تھا کہ اور اسے حقیر مت سمجھنا اور پھر خود فرمایا کہ میں نے تمہیں بخاری شریف پڑھائی تو مجھے تمہیں صرف بخاری شریف پڑھانے کا اجر و ثواب ملا اور جس نے تم کو تختی پڑھائی تھی اسے تختی سے لے کر بخاری شریف تک کی ساری کتابوں کا ثواب ملا اس لیے کہ وہ سبق بن گیا تو یہ جتنے اساتذہ جتنی استانیوں کی محنتوں کے نتیجے میں یہ بچیاں آج یہ بہت ہی مبارک دن دیکھ رہی ہیں ان سب کو اللہ تعالی شانہ جزائے خیر عطا فرماوے ان کے علوم میں برکت عطا فرماوے اور پوری دنیا میں جتنے معلمین ہیں جتنی معلمات ہیں جتنے مدرسین ہیں جتنے مدرسات ہیں جو بھی چاہے عالم ہو غیر عالم بھی بہت کام کر جاتا ہے تختی پڑھاتا ہے قاعدہ پڑھاتا ہے اللہ تعالی شانہ ان سب کو امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اب تک جتنے ایسے لوگ گزرے ہیں ان سب کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے اور ان سب کے علوم میں فیوز میں برکتیں دیتا رہے یہ جو بخاری شریف آپ کے سامنے ہے یہ اسد الکتب باب کتاب اللہ ہے امت کا اس پر اجماع ہے علماء کا اجماع ہے محدثین کا اجماع ہے کہ یہ اسد الکتب باب کتاب اللہ یعنی اللہ تعالی شانہو کی کتاب قرآن مجید کے بعد اصح ترین کتاب بخاری شریف ہے. لیکن اس سلسلے میں دو گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی گزارش یہ ہے کہ یہ بخاری شریف جو ہے یہ صحیح البخاری ہے, اس کی تمام حدیثیں صحیح ہیں, اور باقی جتنے حدیث کے مجموعے ہیں ان سب میں یہ بخاری شریف اصح ہے, سب سے زیادہ صحیح. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحیح حدیثیں صرف بخاری شریف میں منحصر ہیں. صحیح حدیثیں بخاری شریف میں بھی ہیں, صحیح حدیثیں مسلم شریف میں بھی ہیں, صحیح حدیثیں ابو داؤد شریف میں بھی ہیں, صحیح حدیثیں ترمذی شریف میں بھی ہیں, صحیح حدیثیں ابن ماجہ شریف میں بھی ہیں, صحیح حدیثیں حدیث کی مختلف کتابوں میں پھیلی ہوئی ہیں. یہ بات الگ ہے کہ بعض کتابوں میں صحیح کے ساتھ ضعیف بھی ہوں گی, لیکن صحیح حدیثیں ہر جگہ آپ کو ملیں گی. اس لیے یہ سارا سال سے جو ایک ذہن بنایا جا رہا تھا اور جس میں ان کو کامیابی ہوئی, اور بہت سے نوجوانوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ صحیح حدیث صرف بخاری شریف میں ہوتی ہے, اور زیادہ سے زیادہ اگر صحیح حدیثیں کہیں اور مل سکتی ہے تو مسلم شریف میں. یعنی صحیح حدیثیں بخاری شریف اور مسلم شریف میں منحصر ہیں. لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے تو فوراً نوجوانوں کا ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے, ضعیف ہے. ابو داؤد شریف تو کہ یہ صحیح نہیں ہے. تو ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ بخاری شریف کی ہر حدیث صحیح ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بخاری شریف کے علاوہ جو حدیثیں ہیں وہ صحیح نہیں. خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما اخرجت فی الکتاب الا ما صح عندی, میں نے یہ صحیح البخاری میں جتنی حدیثوں کی تخریج کی ہے وہ وہی حدیثیں ہیں جو میرے نزدیک صحیح ہیں, میرے علم کے مطابق صحیح ہیں. اور آگے بھی فرماتے ہیں کہ وما ترکت من الصحاح اکثر, لیکن میرا اپنا جو حدیث کا ذخیرہ ہے اس میں جو صحیح حدیثیں میں نے چھوڑ دی اور بخاری شریف میں نہیں لی ہے, وہ صحیح البخاری میں جتنی حدیثیں ہیں ان سے زیادہ ہیں. تو مسلم شریف کو, ترمذی شریف کو, ابو داؤد شریف کو تو ایک طرف ابھی رہنے دیجیے. خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو صحیح حدیثوں کا ذخیرہ تھا ان میں سے اس کتاب میں میں نے جتنی صحیح حدیثیں لی ہیں وہ کم ہیں اور میں نے جو چھوڑ دی ہے وہ زیادہ ہے. تو ایک بات یہ ذہن میں بٹھا لیجئے, خاص طور پر میرے نوجوان ساتھی, میری نوجوان بیٹیاں, کہ اگر کوئی ہمارے سامنے حدیث پیش کرے کہ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے, یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے, تو فوراً اس پر کراس نہیں لگ جانا چاہیے کہ یہ صحیح نہیں ہے, یہ ضعیف ہے. نہیں, وہ بھی صحیح ہو سکتی ہے. ایک بات یہ, دوسری بات, یہ بات بھی بہت اہم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے, یہ بات تو ہم نے مان لی کہ بخاری شریف میں اگر حدیث ہے تو وہ صحیح ہے, مسلم شریف میں صحیح ہے, ترمذی شریف میں بھی صحیح حدیث آ سکتی ہے, ابو داؤد شریف میں بھی صحیح آ سکتی ہے. تو اگر ایک صاحب جو ہے وہ ترمذی شریف کی حدیث پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث بھی صحیح ہے, اور دوسرا آدمی بخاری شریف کی حدیث پیش کر رہا ہے, تو یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ ترمذی شریف کی حدیث صحیح ہے اور یہ اصح ہے. لہذا عمل جو ہے وہ اصح پر کرنا چاہیے, بخاری شریف. اسی وجہ سے نوجوانوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ جہاں بخاری شریف کی حدیث آ جاتی ہے اور اس کے مقابلے میں کسی دوسری کتاب کی حدیث پیش کرتے ہیں تو وہ نوجوان بالکل ڈھیلے ہو جاتے ہیں, اور بہت سے وہ علماء بھی جن کا علمی مشغلہ بعد میں نہیں رہتا کہ او ہو, اس نے تو بخاری شریف کی حدیث پیش کر دی, اور بخاری شریف اصحاب الکتب عبادت کتاب اللہ علماء کا اجماع. تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اصحاب الکتب عبادت کتاب اللہ یہ مجموعی طور پر ہے, از اے ہول, از اے ہول. مولانا رفیق صوفی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے مولانا احمد صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر کوئی یہ کہے کہ مولانا رفیق صوفی صاحب مولانا احمد صاحب سے افضل ہیں, مولانا رفیق صوفی صاحب مولانا احمد صاحب سے افضل ہیں, اور پھر جو ہے کسی نے یہ کہہ دیا کہ مولانا احمد صاحب جیسا قرآن پڑھتے ہیں ویسا مولانا رفیق صوفی صاحب نہیں پڑھ سکتے, کہ میں بطور مثال کی دے رہا ہوں. کسی کا موازنہ تو ہمیں کرنا نہیں چاہیے, موازنہ تو اللہ قیامت کے دن ہم سب کا کریں گے. ہم کیوں کسی کا موازنہ کریں کہ یہ اعلیٰ ہے اور یہ افضل ہے اور یہ ادنا ہے اور یہ مفضول ہے؟ ہمیں تو ہر شخص کے بارے میں اتنا ذہن میں رکھنے کا کہ یہ جیسا بھی ہے مجھ سے افضل ہے, مجھ سے اعلیٰ ہے. تو میں نے کہا کہ مولانا رفیق صوفی صاحب مولانا احمد صاحب سے افضل ہیں, اور پھر میں نے ہی کسی دوسری مجلس میں یہ کہہ دیا کہ مولانا احمد صاحب کا قرآن میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, مولانا رفیق صوفی صاحب بھی نہیں کر سکتے. تو کوئی مجھ سے کہے گا آپ اس دن تو کہہ رہے تھے کہ مولانا رفیق صاحب افضل ہے اور آج کہہ رہے ہیں کہ یہ, تو میں کہوں گا کہ وہ از اے ہول تھا, از اے ہول. علم نہ ہو, علم صرف, علم حدیث, علم تفسیر, بزرگی, تقوی, پرہیزگاری, دین کی خدمت, ان سب چیزوں کو اگر ایک ساتھ دیکھے اور دونوں کا مقابلہ کرے تو مولانا احمد صاحب مولانا رفیق صوفی صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن اگر صرف قرآت کو لیا جائے, اس کو علمی اصطلاح میں جزوی فضیلت کہتے ہیں, صرف قرآت کو لیا جائے تو مولانا احمد صاحب نے قرآت پر جتنی محنت کی ہے وہ مولانا رفیق صاحب اس میں مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہ بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ از اے ہول ہے, یعنی پوری بخاری شریف کی تقریباً 7000 جو حدیثیں ہیں ان کا مقابلہ پوری ترمذی شریف کے ساتھ کیا جائے تو یہ اصح الکتب ہے. پوری بخاری شریف کا مقابلہ پوری ابن ماجہ شریف کے ساتھ کیا جائے تو یہ اصح الکتب ہے. لیکن اگر کسی ایک حدیث کو آپ اٹھا لو بخاری شریف کی ایک حدیث, اور اس ایک حدیث کا مقابلہ ترمذی شریف کی کسی حدیث کے ساتھ آپ کرو, تو حدیث جو ہے کتنی صحیح ہے, کتنی اعلیٰ ہے, کتنی عرفہ ہے, کتنی مضبوط ہے, اس کا فیصلہ کرنے کے لیے سندوں کو پرکھا جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جب ایک ایک حدیث لے لیا, بخاری شریف کی ایک حدیث لے لی, ترمذی شریف کی ایک حدیث لے لی, اور دونوں کی سندوں کی جانچ پڑتال کی, تو ہو سکتا ہے کہ جب ون ٹو ون مقابلہ کریں تو ترمذی شریف کی حدیث بخاری شریف کی حدیث سے ایسا ہو. اور حضرت محدثین نے محنت کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ امہات الستہ میں جو چھٹے نمبر پر حدیث کی کتاب آتی ہے ابن ماجہ شریف, تو ابن ماجہ شریف میں ایسی کئی حدیثیں ہیں کہ جن کا ون ٹو ون مقابلہ بخاری شریف کی حدیثوں سے کیا جائے تو ابن ماجہ شریف کی وہ حدیثیں بخاری شریف کی حدیث سے اعلیٰ ہے. اس سے ایک بہت اہم بات ہمیں معلوم ہوئی, وہ کیا معلوم ہوئی کہ کالج میں, یونیورسٹی میں آپ کو کسی نے آپ کا ذہن بنایا کہ اس مسئلے میں عمل اس طرح ہوگا اس لیے کہ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے, اور آپ مفتی صالح صاحب کے پاس آئے یہ اشکال لے کر کہ ہم نماز اس طرح پڑھتے ہیں, اور کالج یونیورسٹی میں مجھے کسی نے بتایا کہ بخاری شریف کی حدیث میں اس طرح نماز ہے, اور مفتی صالح صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے پاس بھی حدیث ہے, وہ کون سی حدیث ہے؟ تو مفتی صالح صاحب نے کہا کہ ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے. تو یہ جو آپ کے ذہن میں ایسا آ جاتا تھا کہ او ہو یہ بخاری شریف کی ہے, یہ ترمذی شریف کی ہے, لہذا بخاری شریف کی اعلیٰ ہے, تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ مفتی صالح صاحب جو ترمذی شریف کی حدیث پیش کر رہے ہیں وہ بخاری شریف کی اس حدیث سے اعلیٰ ہو. یہ جو فنی آدمی ہوگا وہ آپ کو بتلا سکے گا. تو یہ اصح الکتب عبادت کتاب اللہ ہے, اللہ کی کتاب کے بعد مجموعی حیثیت سے سب سے زیادہ صحیح کتاب. اور اس کے اختتام پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. اسی لیے لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں بخاری شریف کے جلسوں میں شرکت کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. بخاری شریف کے جلسوں میں شرکت کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے, لیکن صرف دعا کی قبولیت کی غرض سے نہیں, سب سے پہلے تو حب نبوی کی وجہ سے حاضری دینا چاہیے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی اغراض بیان فرماتے تھے. سال کے شروع میں طلبہ کے سامنے حدیث کی اغراض بیان نہیں جاتی ہے کہ بھائی یہ بھی تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم حدیثیں کیوں پڑھ رہے ہیں, تاکہ ویسی نیت کر لی جائے تاکہ پورا سال وہ برکتیں ہمیں ملتی رہیں. تو حدیث کی اغراض بیان کرتے ہوئے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ یہ تو دوسرے علماء نے جو حدیث کی اغراض بیان کی ہے وہ میں نے بیان کی, میں اپنے دل میں جو ایک غرض آتی ہے وہ بیان کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ہم حدیث پاک اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ ہمارے محبوب کا کلام ہے, اور محبوب کے کلام کو پڑھنا یہ ایک مستقل غرض ہے, چاہے کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو. محبوبہ نے خط لکھا ہے, بی بی نے خط لکھا, یا شیخ سے بہت محبت ہے, شیخ کا خط ہے, ایک مرتبہ پڑھ لیا, مضمون سے واقفیت حاصل ہو گئی, پھر بھی تکیے کے نیچے رکھ کر بار بار نکال کر کیوں پڑھتے رہتے ہیں؟ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے, آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو جواب اس کا یہی ہوگا کہ محبوب کا خط ہے, محبوب کا خط ہے. من احب شیئا اکثر ذکرہ, جب کسی کو کسی چیز سے محبت ہو جاتی ہے تو بار بار اس کا تذکرہ کرتا ہے. تو جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے. تمر علی دیار دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکن الدیار. میں لیلا کی گلیوں سے جب گزرتا ہوں تو کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں, کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں. یہ دیکھنے والوں تمہیں غلط فہمی نہ ہو کہ مجھے ان مکانوں سے محبت ہے, مکانوں سے نہیں, ان مکانوں کی دیواروں کو اس لیے چومتا ہوں کہ ان مکانوں میں جو مکینہ رہتی ہے مجھے اس سے محبت ہے, اور وہ چونکہ اندر رہتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ بھی مجھے محبوب ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں محبوب ہیں, اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں مکہ مکرمہ سے بھی محبت ہونی چاہیے, اس لیے کہ وہ آپ کی جائے پیدائش ہے. ہمیں مدینہ منورہ سے بھی محبت ہونی چاہیے, اس لیے کہ وہ آپ کی جائے ہجرت ہے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. ہمیں خدیجہ اور عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہن سے بھی محبت ہونی چاہیے, اس لیے کہ وہ آپ کی بیویاں ہیں. اور ہمیں فاطمہ اور ام کلثوم اور زینب اور رقیہ سے بھی محبت ہونی چاہیے, اس لیے کہ وہ آپ کی بنات ہیں. اور ہمیں ابو بکر عمر عثمان اور علی اور ابو سفیان اور معاویہ اور بلال سے بھی محبت ہونی چاہیے, اس لیے کہ وہ آپ کے صحابہ ہیں. ہر صحابی سے بھی ہمیں محبت ہونی چاہیے, اس لیے کہ ان کی نسبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. وہ آنکھیں کتنی خوش نصیب ہیں جن آنکھوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی. تو حب نبوی, میں بخاری شریف کے ختم میں اس لیے جا رہا ہوں کہ وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث شریفہ کا مجموعہ ختم ہو رہا ہے, اس لیے میں جا رہا ہوں. اور پھر یہ کہ اس مجلس میں برکتیں ہوں گی, رحمتیں ہوں گی, پھر یہ کہ اس مجلس میں حدیثوں کی خدمت کرنے والے بیٹھے ہوئے ہوں گے, حدیثوں کو پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہوں گے, پھر مزید یہ کہ اس میں بہت سے نیک لوگ آئیں گے, ان کی صحبت ملے گی, پھر مزید یہ کہ کچھ سیکھنے کو ملے گا, کچھ اصلاح ہوگی, زندگی میں تبدیلی آئے گی, اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہ بخاری شریف کے ختم پر دعا بھی قبول ہوگی. ان ساری نیتوں کو لے کر جانا چاہیے. اور یہاں یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ بخاری شریف کے ختم میں جو لوگ دعاؤں کی قبولیت کی غرض سے جاتے ہیں, جاؤ اور اس نیت کو لے کر جاؤ دوسری بہت سی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ, لیکن جب قرآن مجید کا ختم ہو رہا ہو اس وقت اس سے بھی زیادہ شوق کے ساتھ جاؤ. دیکھا یہ جاتا ہے کہ بخاری شریف کا ختم ہوتا ہے تو وہ چونکہ کبھی کبھار ہوتا ہے تو بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے, دور دور سے لوگ سفر کر کے جاتے ہیں, جانا چاہیے, بہت اچھا, خوشی کی بات ہے. خوشی کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام پر مشتمل ایک کتاب کا اختتام ہو رہا ہے, اس میں لوگ لیسٹر سے بلیک برن تک سفر کر کے آتے ہیں, بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن اتن اگر اس سے زیادہ نہیں تو اتنا ہی شوق ختم قرآن کی مجلس میں بھی بدلاؤ. اور بخاری شریف کے اختتام پر جو دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ بزرگوں کا تجربہ ہے, اور ہم لوگوں کے لیے تو بزرگوں کا تجربہ بھی بہت بڑی چیز ہے. ہم تو بزرگوں کو ماننے والے لوگ ہیں, بزرگوں کا تجربہ, بزرگوں کے ملفوظات, بزرگوں کے واقعات, یہ سب ہمارے لیے مشعل راہ ہیں, مشعل راہ ہیں ہمارے لیے. اور ہم تو بار بار یہ تاکید ہمارے بڑوں سے سن چکے ہیں کہ اکابر کے منہج کے دائرے میں رہ کر کتاب اللہ اور سنت رسول کو پڑھو. ایک ہے علم اور دوسری ہے بصیرت. کتابوں کو پڑھنے سے علم آتا ہے اور بزرگوں کی صحبتوں سے بصیرت آتی ہے. مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کے جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ علم حاصل کرنا ہے, کہ علم مطلب کتابوں سے بھی حاصل ہو جاتا ہے. بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر علم اس لیے حاصل کرنا ہے کہ ان کی صحبتوں میں بیٹھنے سے علم بھی آئے گا اور بزرگوں کا مزاج منتقل ہوگا. اور علم اور مزاج, علم اور مزاج, اسلاف کا مزاج, جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہے تب بصیرت وجود میں آتی ہے, اور جب بصیرت وجود میں آتی ہے تو دین کی صحیح فہم نصیب ہوتی ہے. ورنہ یہ علم جو ہے یہ تو دو دھاری تلوار ہے. یہ جو لوگ گمراہ ہوئے وہ علم ہی کی وجہ سے گمراہ ہوئے, جو بڑے بڑے فرقوں کے بانی ہوئے چونکہ بصیرت نہیں تھی ان کے پاس, تو بصیرت مزاج ان کو نہیں ملا. بیٹھے ہوں گے صحبتوں میں لیکن اقتصاد فیض کی نیت سے نہیں, اپنی ہی عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہے ہوں گے تو مزاج منتقل نہیں ہوا, بصیرت حاصل نہیں ہوئی. تو جو علم جنت کے راستے پہ ڈالنے والا تھا اس نے ان کو جہنم کے راستے پہ ڈال دیا. تو ہمارے لیے تو بزرگوں کے ملفوظات اور ان کے تجربات بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں, لیکن بخاری شریف کے اختتام پر دعاؤں کی قبولیت جو ہے وہ بزرگوں کے تجربے سے ثابت ہے, جبکہ قرآن مجید کے ختم پر دعا کی قبولیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد سے ثابت ہے. اسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا معمول تھا کہ جب ان میں سے کوئی قرآن ختم کرتا تھا تو اپنے دوست احباب کو جمع کر لیتا تھا, گھر میں فیملی کو کہتا تھا کہ بھائی آ جاؤ میرا قرآن ختم ہوا ہے, ذرا ساتھ مل کر دعا کر لیتے, اسی کی قبولیت کی گھڑی ہے. تو بخاری شریف کے ختم میں دعا کی قبولیت کی غرض سے جو لوگ شوق لے کر کے جاتے ہیں وہ شوق باقی رہے, اور قرآن مجید کے اختتام پر جو قرآن کی قبولیت کی وجہ سے شرکت کے شوق میں جو کمی ہے اس میں اضافہ ہو. تو یہ سب کا اکٹھا ہو جانا, جمع ہو جانا, یہ بہت مبارک چیز ہے, اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود بہت مقبول تھے, ان کی یہ کتاب بھی بہت مقبول ہوئی, اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالی شانہ جب اس کے اختتام پر کوئی دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. چنانچہ ہمارے اکابر کے یہاں اس کا معمول رہا ہے کہ جب کوئی بڑا حادثہ پیش آتا تھا, کوئی بڑی حاجت پیش آتی تھی, تو باقاعدہ علماء کو اکٹھا کیا جاتا تھا, اور بخاری شریف کے بھی 30 پارے ہیں, پاروں کو تقسیم کیا جاتا تھا اور ختم ہوتا تھا اور اس کے بعد دعا ہوتی تھی. اللہ تعالی شانہ ہمیں بھی یہ برکتیں عطا فرمائیں. تو یہ بخاری شریف کا آج اختتام ہو رہا ہے اور یہ اس کا آخری باب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیثوں کو لاتے ہیں, اور حدیثوں کو لا کر حدیثوں کے اوپر ترجمۃ الباب منعقد کرتے ہیں, اور یہ جو ترجمۃ الباب ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے, اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب سے پڑھنے والوں کے سامنے اپنا مدعا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ آخری باب ہے, اور آخری باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مدعا کیا ہے؟ مدعا یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی شانہ میزان کو قائم فرمائیں گے, ایک ترازو ہوگی, میزان ہوگا ترازو, اور ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں, تو ترازو ہوگی بہت بڑی, उसके दो पलड़े होंगे, दाई तरफ वाले पलड़े में अच्छे आमल को तोलने के लिए रखा जाएगा और बाई तरफ वाले पलड़े में बुरे आमल को तोलने के लिए रखा जाएगा। और अल्लाह ताला शानहु कुरान में फरमाते हैं कि वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक, वजन वजन उस दिन बरहक है, यानी कियामत के दिन आमाल का तोला जाना बरहक है, ऐसा होगा। अल्लाह आमाल को तोलेंगे, चाहे मेरी और आपकी अकल में आए ना आए, आमाल को तोलेंगे। दुनिया में हमेशा ऐसी जमातें रही हैं जो कुरान और हदीस को भी अपनी अकल से समझने की कोशिश करती है। तो इस सिलसिले में एक बात जहन नशीन कर ली जाए कि इल्म के तीन जराए हैं। पहला जरिया है हवासे खमसा, फाइव सेंसेस, पकड़ने से इल्म हासिल होता है। अंधा आदमी भी किसी चीज को पकड़ेगा तो उसे इल्म हासिल होगा कि ये कपड़ा है, ये नरम है, ये सख्त है, ये ठंडा है, ये गर्म है, तो टच करने से आदमी को इल्म हासिल होता है। अंधेरे में एक शख्स सोया हुआ है और उसे बिच्छू आकर के काटे तो देखो ये फीलिंग से पता चलेगा कि कोई मुझी जानवर ने मुझे नुकसान पहुंचाया है, तो फीलिंग एक तो ये सेंस है, इससे इल्म हासिल होता है। दूसरा देखने से इल्म हासिल होता है कि ये इस्माइल भाई हैं और ये मौलाना रफीक सूफी साहिब हैं, ये मौलाना सईद साहिब हैं, देखने से इल्म हासिल होता है, ये दूसरा सेंस। तीसरा सेंस सुनना, सुनना। रात के अंधेरे में एक आदमी अपने कमरे में सोया हुआ है और जरा उसकी आंख ऐसे खुली जैसे या अभी नींद ही में है और जोर से कोई आवाज आई तो फौरन उसे इल्म होता है कि कोई गड़बड़ हो रही है। सुनने से, अभी आप ये मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं तो जो कुछ मैं कह रहा हूं उसका इल्म आपको सुनने से हासिल हो रहा है। आप अगर आंखें बंद कर लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फीलिंग से टच करने से इल्म हासिल होता है, सुनने से इल्म हासिल होता है, देखने से इल्म हासिल होता है, और फिर इल्म हासिल होता है सूंघने से। स्मेल करते हैं तो इल्म हासिल होता है कि बदबू है, खुशबू है। अब घर में गए तो खुशबू से पता चलता है कि कोई उम्दा चीज पक रही है, और कभी कभी तो खुशबू से पता चल जाता है कि क्या चीज पक रही है। बदबू पता चल जाता है, और पांचवी चीज जिससे इल्म हासिल होता है वो चखने से। चखने से मुंह में आपने कोई चीज रखी तो चखने से पता चल गया कि मीठी है, खट्टी है, कड़वी है। ये पांच सेंसेस हैं, ये इल्म का पहला दर्जा है। और ये जो पांच सेंसेस हैं उनमें से भी अहमियत के हामिल जो है वो सुनना और देखना है, सुनना और देखना। बच्चा जब छोटा होता है तो सबसे पहले उसको जो इल्म हासिल होने लगता है वो देखने से, सुनने से, और उसके बाद जो उसको इल्म हासिल होने लगता है वो देखने से। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ, अल्लाह ने तुम्हें अपनी माओं के पेटों से निकाला और हाल तुम्हारा यह था कि तुम कुछ भी नहीं जानते थे। और इल्म देने के लिए अल्लाह ने तुमको क्या दिया, वजअना लकुम अस्समअ वल अबसार वल अफ़ईदा, और अल्लाह ताला शानहु ने तुम्हें सुनने की सलाहियत अता फरमाई, देखने की सलाहियत अता फरमाई और सोचने की सलाहियत अता फरमाई। दिल, दिल दिया, दिल सोचता है। वजअना लकुम अस्समअ वल अबसार वल अफ़ईदा, इन सम अवल बसर अवल फुआद कुल्लु उलाई का कान अनु मसूला। ये इसमें दो दर्जे बयान किए हैं इल्म के, हुसूल इल्म के जो जराए हैं उनके दो दर्जे बयान किए। एक तो ये कि फाइव सेंसेस से इल्म हासिल होता है हवास से खमसा से, और दूसरे दर्जे पर अतल से इल्म हासिल होता है, अतल से। और ये सोचने का काम जो है, सोचने का काम वो असल दिल करता है, दिल करता है, दिमाग सोचने का काम नहीं करता। कुरान के नुक्ते نظر سے دل سوچنے کا کام کرتا ہے, دماغ نہیں کرتا. چیزوں کو سمجھنے کا کام دل کرتا ہے, دلوں کو محفوظ کرنے کا کام دل کرتا ہے, دماغ نہیں. اب آپ کہیں گے کہ ہمارا تو تجربہ روزمرہ کا ہے کہ یاد کرنے کا کام بھی دماغ کرتا ہے اور سمجھنے کا کام بھی دماغ کرتا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ دل. اور فلاسفر یہی کہتے ہیں کہ سوچنے کا کام دماغ کرتا ہے, یاد رکھنے کا کام دماغ کرتا ہے, اور قرآن کے نقطۂ نظر سے یہ دل کرتا ہے. تو اصل میں یہ دل اور دماغ ہے نا, اس کو آپ الگ کر لیں گے تو آپ کو اشکال ہوگا, لیکن ان کو اگر ساتھ کر دیں گے تو اشکال نہیں ہوگا. اور میں اس کی حصے مثال دیتا ہوں کہ ایک تو ہے کمپیوٹر اور دوسری ہے اس کی اسکرین. تو محفوظ کرنے کا کام یہ اسکرین کرتی ہے یا کمپیوٹر؟ کمپیوٹر کرتا ہے. لیکن کمپیوٹر نے جو کچھ محفوظ کیا ہے وہ کمپیوٹر میں نظر نہیں آتا, وہ اسکرین پہ نظر آتا ہے. تو جو سمجھدار ہوتا ہے وہ یہ کہے گا کہ محفوظ کرنے کا کام کمپیوٹر کرتا ہے, اسکرین نہیں. اور جو چھوٹا بچہ ہوگا وہ کہے گا کہ محفوظ کرنے کا کام کمپیوٹر نہیں کرتا, اسکرین کرتی ہے. علماء اور فلسفر میں یہی فرق ہے کہ علماء قرآن اور حدیث کی روشنی میں حقیقت تک پہنچے, اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ محفوظ کرنے کا کام یہ کمپیوٹر کرتا ہے. مگر کمپیوٹر میں کیا ہے, تو انسان جب بٹن دباتا ہے تو پھر وہ اسکرین پر وہ چیز آتی ہے. تو انہوں نے ایسا سمجھ لیا کہ یہ اسکرین ہے وہی سب کچھ کرتا ہے, حالانکہ اسکرین کچھ بھی نہیں کرتا, سب کچھ وہ کمپیوٹر کرتا ہے. اگر آپ نے کمپیوٹر کو بدل دیا اور دوسرا کمپیوٹر لا کر کے رکھ دیا تو اسکرین پہ کچھ نہیں آئے گا. اور اسکرین جو ہے آپ 50 بدل دے رہو, کمپیوٹر میں جو چیز ہے وہی آئے گی. اور اسی لیے دل کے تزکیے کی محنت کروائی جاتی ہے تاکہ موت کے وقت بھی اسکرین پر وہی آئے جو اس کمپیوٹر کے اندر ہو. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. پھر کوئی کتنی ہی کوشش کرے کہ کچھ اور آئے اسکرین پر, اسکرین پر تو وہی چیز آئے گی جو کمپیوٹر پہ ہوگی. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو پوپٹ ہے, پوپٹ پیرٹ, یہ کلمہ بھی پڑھتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, سبحان اللہ بھی پڑھتا ہے, سب کچھ پڑھتا ہے, لیکن کمپیوٹر کے اندر وہ نہیں ہے. تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے کمپیوٹر کے اندر کلمہ طیبہ نہیں ہے, سورہ فاتحہ نہیں ہے, اس کے کمپیوٹر کے اندر چی 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 ہے, وہ اس کے کمپیوٹر میں ہے. تو یہ کلمہ بھی پڑھے گا, سلام بھی کرے گا, سب کچھ کرے گا, لیکن اگر بلی اس پر حملہ کرے تو اس وقت کمپیوٹر میں جو چیزیں وہی نکلے گی, اس وقت وہ کلمہ نہیں پڑھے گا, اس وقت چی 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 کرے گا. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ بڑی بڑی تقریریں کر لو, بڑے بڑے علمی نقطے بیان کرو, لیکن یہ دل اگر نہیں بنا ہوا ہوگا, دل کا تعلق اللہ سے نہیں جڑا ہوا ہوگا, تو جب ملک الموت کا پنجہ موت کے وقت ہمیں اپنی گرفت میں لے گا تو زبان پر وہی چیز آئے گی جو دل میں ہے. اس لیے میرے بھائی محنت کر لو کہ یہ دل اللہ سے جڑ جائے, یہ دل اللہ کے قرآن سے جڑ جائے, حدیثوں سے جڑ جائے, دین سے جڑ جائے. دل دماغ میں ہر وقت اللہ کی یاد ہو, اللہ کے احکام کی یاد ہو, یہ ناجائز ہے, یہ جائز ہے, یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے, یہ مجھے کرنا چاہیے. تو علم کا پہلا, علم کے تین ذرائع ہیں, پہلا ذریعہ حواس خمسہ, دوسرا ذریعہ عقل. عقل عقل سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ذرا اعلیٰ درجے کا, اعلیٰ درجے کا. یہ علم جو عقل سے حاصل ہوتا ہے وہ حواس خمسہ سے حاصل نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر ہماری اور آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ مسجد نور الاسلام میں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اس حال میں, اس مسجد میں آکسیجن ہے. میری عقل بھی کہتی ہے, مجھے بھی پوچھے کہ یہاں آکسیجن ہے, میں کہوں گا کہاں ہے. علماء سے پوچھے عوام سے پوچھے پڑھے لکھے طبقے سے پوچھے بچے سے پوچھے ہر شخص کہے گا کہ ہاں آکسیجن ہے یہاں تو آکسیجن آنکھوں سے دیکھی نہیں جا رہی ہے کان سے سنی نہیں جا رہی ہے زبان سے چکھی نہیں جا رہی ہے ناک سے سونگھی نہیں جا رہی ہے اور فیلنگ بھی اس کی نہیں ہے تو آپ سے اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ حواس سے خمسہ فائیو سینسز سے آکسیجن تو سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کہیں گے کہ عقل کہہ رہی ہے بھئی کیوں عقل کہہ رہی ہے تو آپ کہیں گے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے آج تک ایک متفق علیہ پرنسپل ہے کہ انسان بغیر آکسیجن کے زندہ نہیں رہ سکتا تو عقل یہ کہہ رہی ہے کہ چونکہ سب زندہ ہیں اس لیے یہاں آکسیجن ضرور ہوگی آج کل جو ہے ہم عقل پرستی کے دور سے گزر رہے ہیں اور اسی وجہ سے ارتداد کا راستہ بھی لوگ اختیار کرتے ہیں اس لیے اس مضمون کو سمجھنا بہت ضروری ہے ماضی میں بھی جتنے لوگ گمراہ ہوئے ہیں وہ عقل پرستی کی وجہ سے یہ دو علم کے ذریعے ہیں تیسرا ذریعہ ہے وحی اللہ جل جلالہ عام منوالہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں وحی لے کر بھیجتے ہیں ریولیشن لے کر بھیجتے ہیں اور وحی کے ذریعے ہمیں کچھ چیزیں بتلاتے ہیں جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے قبر میں سوال جواب ہوتا ہے اور سوال جواب کے بعد قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے یا جہنم کے گھروں میں سے ایک گڑا یہ وحی کا علم ہے وحی کا علم ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو رزق میں برکت ہوگی اب یہ عقل میں نہیں آتی یہ بات کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں یہ کیسا انویسٹمنٹ ہے کہ مال میں برکت ہوگی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو عمر میں برکت ہوگی عمر میں برکت ہوگی سمجھ میں نہیں آتا یہ لیکن وحی کہہ رہی ہے وحی کہہ رہی ہے بس یہ تین ذرائع ہیں علم کے حواس سے خمسہ عقل اور اس کے اوپر وحی بس قاعدہ وہی ہے کہ حواس سے خمسہ سے وہ علم سمجھ میں نہیں آ سکتا جسے عقل سمجھتی ہے اور عقل سے وہ علم سمجھ میں نہیں آتا جسے وحی سمجھتی ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کمرے کے اندر آکسیجن ہے لیکن فائیو سینسز سے چونکہ مجھے وہ آکسیجن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس لیے میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں تو دنیا کا ہر شخص یہ کہے گا کہ ان کی عقل صحیح سالم نہیں ہے اسی طرح میرے بھائی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وحی کا علم میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اس لیے کہ میری عقل میں نہیں آتا تو اس کے بارے میں بھی یہی فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کی عقل صحیح سالم نہیں ہے تین ذرائع ہیں جن لوگوں نے وحی کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ عقل کی گرفت میں نہیں آتا تو جب عقل کی گرفت میں نہیں آتا تو وحی کے علم کو عقل سے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے لیکن جن لوگوں نے وحی کے علم کو عقل سے سمجھنے کی کوشش کی انہیں قرآن مجید کی آیات اور احادیث شریفہ کے مطلب میں توڑ مروڑ کرنے کی ضرورت پیش آئی معتزلہ ان میں ہے جہمیہ ان میں ہے مرجیہ ان میں ہے میں ان کی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا ویسے بھی میں کوئی صاحب علم آدمی نہیں ہوں ایک طالب علم ہوں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس ترجمۃ الباب سے اسی قسم کی عقل پرستی سے کام لینے والے لوگوں پر رد کر رہے ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ لوگ تم کو کہیں تمہیں ان کی بات ماننی نہیں ہے اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں وہ چونکہ یہاں اکثر لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے تو ان کے ذہنوں کو میں خراب کیوں کروں اگر کسی کے ذہن میں ایسی کوئی بات ہے کہ قیامت کے دن میزان قائم کیسے ہوگا نہیں ہونا چاہیے نہیں ہوگا تو امام بخاری کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی ہوگا میزان قائم ہوگا اللہ تعالی شان ہو قیامت کے دن ترازو قائم کریں گے اور ترازو کے دو پلڑے ہوں گے دائیں طرف والے پلڑے میں اچھے اعمال کو تولا جائے گا بائیں طرف والے پلڑے میں برے اعمال کو تولا جائے گا اور احج سے شریفہ سے ہمیں تین باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کبھی کبھی تو اعمال کو تولیں گے اعمال بائیں طرف والے پلڑے میں نماز کو رکھیں گے بائیں طرف والے پلڑے میں چوری کو رکھیں گے دائیں طرف والے پلڑے میں زکات کو رکھیں گے بائیں طرف والے پلڑے میں جھوٹ کو رکھیں گے اعمال تولیں گے اعمال کو تولا جائے گا اور اگر کوئی یہ کہے کہ اعمال تو عرض ہے اعمال عرض ہے انٹینجیبل میں نے رکو کیا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سب کو میرا رکو نظر آ رہا ہے اور میں نے جیسے ہی کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ وہ رکو تو گم ہو گیا اب جب رکو گم ہو گیا تو اسے تولیں گے کیسے جو چیز گرفت میں نہیں آتی اس کو انٹینجیبل کہتے ہیں عرض اور جو چیز گرفت میں آتی ہے اسے جوہر کہتے ہیں یہ گلاس اس کا وزن ہو سکتا ہے اس لیے کہ ہماری گرفت میں آتا ہے لیکن ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی وہ مغرب کی نماز کہاں ہے جب پڑھ رہے تھے اس وقت تو تھی لیکن جب تاریخ ہو گئی تو وہ نماز کہاں ہے جب نماز ہے ہی نہیں تو اسے تولیں گے کیسے ٹینجیبل اور انٹینجیبل تو انٹینجیبل چیز کو تولا نہیں جا سکتا ٹینجیبل چیز کو تولا جا سکتا ہے تو اعمال کو تولیں گے کیسے تو ہمارے زمانے میں ایسی بہت ساری انٹینجیبل چیزیں ہیں جو گرفت میں نہیں آتی ہاتھ میں لیکن اسے تولا جاتا ہے جیسے اس کمرے کے اندر گرمی کتنی ہے اور سردی کتنی ہے وہ تھرمومیٹر کے ذریعے تولا جاتا ہے ناپا جاتا ہے تو ایک انسان اگر انٹینجیبل چیز کو ناپ سکتا ہے تو انسان کا خالق نہیں ناپ سکتا آپ یہاں کا ہیٹر آف کر دو دسمبر کی سردیوں کے اندر تو آپ کا تھرمومیٹر بتائے گا کہ مائنس میں چلا گیا ہے اور سمر کے دنوں کے اندر آپ اس کی ہیٹنگ چالو کر دو تو بتائے گا کہ 50 ڈگری میں چلا گیا ہے اب آپ اگر کہیں کہ بھئی ہیٹ تو ہاتھ میں آتی نہیں تو اس کو تولے کیسے تو ایک انسان ہیٹ کو میجر کرنے کا آلہ بنا سکتا ہے تو اللہ انٹینجیبل اعمال کو میجر کرنے کا آلہ نہیں بنا سکتا تو کبھی کبھی اعمال کو تولا جائے گا اور کبھی کبھی نام اعمال کو تولا جائے گا نام اعمال کو دیکھو کبھی اعمال کو تولا جائے گا کبھی نام اعمال کو تولا جائے گا انٹینجیبل چیزوں کو تولا جائے گا نماز ہمیں نظر نہیں آتی مگر اللہ تعالیٰ ناپیں گے نماز کو اور کبھی کبھی لکھا ہوا ہوگا کہ اس شخص نے فلاں وقت پر کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو یہ جو پرچی ہے وہ تولی جائے گی کبھی کبھی نام عمل تولا جائے گا اور کبھی کبھی خود عمل کرنے والے کو تولا جائے گا عمل کرنے والے کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹانگیں بہت پتلی تھیں بہت دبلی پتلی ٹانگیں تھیں مگر تھے بڑے صحابی تو آپس میں جہاں محبتیں ہوتی ہیں وہاں زندگی کرتے ہیں تنہائی میں مفتی صالح صاحب کے ساتھ دل لگی ہو سب کے سامنے سیریس رہیں گے آپس میں دوست احباب تو محبت میں دل لگی اور یہ محبت میں میرے بھائیو دل لگی ہوتی ہے اس پر اجر و ثواب مل رہا ہے مگر کسی کی مذاق اڑانا یہ گناہ کبیرہ ہے اب پتہ کیسے چلے گا کہ دل لگی ہے یا مذاق اڑا رہے ہیں پتہ اس سے چلے گا کہ میں اگر مولانا صالح صاحب کو کسی بات پر چھیڑوں اور مجھے بھی مزہ آئے اور ان کو بھی مزہ آئے تو یہ دل لگی ہے اور میں ان کو کسی بات پہ چھیڑوں مجھے مزہ آئے ان کو دکھ ہو یہ مزاق ہے تو کبھی کبھی ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ میں تو ان کے ساتھ دل لگی کر رہا ہوں حالانکہ ہم گناہ کبیرہ کر رہے ہوتے ہیں اس کا دل دکھ رہا ہوتا ہے اس کو سوچ سمجھ کے میرے بھائیوں کرنا چاہیے اس کی میں ایک مثال دوں تاکہ سمجھ میں آ جائے مولانا سلیمان صاحب کے ساتھ ہمارا تعلق ہے مفتی صاحب کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہے اور ہم تینوں آپس میں دوست ہیں تو مولانا سلیمان صاحب کو اگر میں مفتی صاحب کے سامنے چھیڑوں گا वो उनको बुरा नहीं लगेगा। जैसे कि हम एक सर्कल है, फ्रेंड सर्कल, तालिबे इल्मी के जमाने में एक क्लास में थे तो पुरानी बात कहकर के इनको जरा छेड़ दिया, इनको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन इस्माइल भाई आगे, मौलाना रफीक सुबी साहिब आगे, जो हमारे सर्कल के आदमी ने ताल्लुक तो है, इनको वो राज की बात मालूम नहीं है। अब मौलाना सुलेमान साहिब को वही दिल लगी करने वाला छेड़ेगा तो इनके दिल को दुख होगा, ये गुनाह कबीरा हो गया। इसलिए मेरे भाइयों, लोगों के साथ हंसी मजाक करते हुए बहुत एहतियात कीजिए, बहुत एहतियात कीजिए, कहीं गुनाह कबीरा न हो। तो साहब इकराम रिजवान अल्लाह ताला अली मजमईन ने एक मरतबा अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखा कि उनकी लुंगी जरा उठ गई, उठ गई तो उनकी पतली पतली टांगे नजर आ गई, तो दिल लगे में हंसने लगे, दिल लगे में हंसने लगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम इसकी टांगों को देखकर हंस रहे हो कि अबू इब्ने मसूद बड़ा दुबला पतला है, लहुमा यौमल कयामत अस्तलो फिल मीज़ान मिन जबल उहुद, कि इसके ये दोनों कदम अल्लाह की खातिर इतने चले हैं, अल्लाह की खातिर इसके कदम इतने चले हैं और खुलूस दिल में इतना आला है कि अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु के मकाम को कयामत के दिन लोगों के सामने उजागर करने के लिए न इनके आमाल को तोला जाएगा, न इनके नामे आमाल को तोला जाएगा, खुद इनकी टांगों को तोला जाएगा। और जब इनकी टांगों को तोला जाएगा तो इन दोनों टांगों के जरिए जो उन्होंने नेक आमाल किए हैं, अल्लाह के रास्ते में जो चले हैं दीन फैलाने के लिए, तलब इल्म में, तालीम तालुम में, तो जबल उहुद से भी ज्यादा इनकी इन दो टांगों का वजन होगा। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह क्या कहना चाहते हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये कहना चाहते हैं कि कयामत का दिन आएगा और कयामत के दिन अल्लाह ताला शानहु मीजान को कायम करेंगे और उस मीजान के दो पलड़े होंगे और उन दो पलड़ों में अच्छे और बुरे को तोला जाएगा, तोला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अल्लाह ताला शानहु बैठे हुए हैं और अल्लाह तो हमारी तरह नहीं है कि भाई बैठे हुए हैं का मतलब है कि इस तरह कुर्सी पर बैठे अल्लाह हैं और अल्लाह कहेंगे कि भाई मुझे तो सब मालूम ही है, तो जन्नत 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 जहन्नम जहन्नम जहन्नम, ना ना ना, बाकायदा तोला जाएगा, सबको दिखाया जाएगा। और इसमें उलमा का इख्तिलाफ है कि क्या सिर्फ मुसलमानों के अमल को तोला जाएगा या गैर मुस्लिमों के अमल को भी तोला जाएगा। तो जमहूर उलमा ये फरमाते हैं कि गैर मुस्लिमों के अमल को भी तोला जाएगा, ये नहीं कि ये तो गैर मुस्लिम है जिसके अमल क्या तोलना है, ये तो जहन्नमी है, नहीं, उसके अमल को भी तोला जाएगा। और इसी वजह से हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने वह अन्न आमाल बनी आदम कहा, वह अन्न आमाल मुस्लिमीन नहीं कहा, इसे इशारा कर दिया कि जमहूर उलमा के साथ में हूं कि मुसलमानों के अमल को भी तोला जाएगा, गैर मुस्लिमों के अमल को भी तोला जाएगा। तो अमल को तोला जाएगा यानी ये कोई मेटाफोरिकल टर्म नहीं है, ये हकीकत है कि ऐसा होगा। और वो तराजू कितनी बड़ी होगी, इमाम अबुल हसन अल लालकाई रहिमहुल्लाह तआला हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत नकल करते हैं जो तफसीली है मगर वो मौकूफ आला सलमान है, मगर हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक हदीस इमाम तिर्मिजी रहिमहुल्लाह तआला जरा इख्तिसार के साथ नकल करते हैं मगर वो मरफू है। तो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि यूज़ुल मीज़ान, क़यामत के दिन मीज़ान नसब की जाएगी, वलहू किफ़तान, उसके दो पलड़े होंगे, इन दो पलड़ों में से एक पलड़ा कितना बड़ा होगा, लवुनियत फी इहदाहुमा अस्समावातो वल अर्दो वमन फी हिन्न लवसियत हु, इस एक पलड़े के अंदर आसमान जमीन और जो आसमान और जमीनों के अंदर हैं उनको अगर रख दिया जाए फिर भी इस पलड़े के अंदर जगह बाकी रहेगी। अब एक बात और कह दूं अमल की, अमल की, कश्मीर के हालात पर कितना वक्त मैं और आप सर्व कर रहे हैं, घंटे घंटे कश्मीर में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है. जब से हम बालिग हुए हैं दुनिया में पता नहीं कितने पॉलिटिकल हालात आए और उन पॉलिटिकल हालात के बारे में मैंने और आपने पता नहीं कितने तफसीरें किए. उन तफसीरों में से अब तक तजर्बा हुआ है कि नहीं कि हमारे तजर्बा करने से दुनिया का कोई भी हुक्मरान अपनी कोई राय नहीं बदलता. ये तजर्बा हुआ कि नहीं कि भाई हम छोटे लोग हैं, हमारी आवाज तो अपने सिटिंग रूम से बाहर भी नहीं पहुंचती, हमारी बात तो हमारी बीवी नहीं मानती, तो इमरान खान और नरेंद्र मोदी क्या मानेगा. घंटे गुजर जाते हैं, घंटे. कश्मीर में ये हो रहा है, पाकिस्तान में ये हो रहा है, यमन में ये हो रहा है, सऊदी अरब में ये हो रहा है, फुना जगह यूं हो रहा है, फुना जगह यूं हो रहा है. ये मेरे भाइयों लाया नहीं है. हमारे अकाबिर जो हैं, जो दीन की खिदमत में लगे हुए हैं, ये जब इस किस्म की बातें करते हैं वो उनके हक में सवाब का बाइस है. इसीलिए वो जब गुफ्तगू करते हैं तो उम्मत की फिक्र में एक प्लानिंग के तहत करते हैं कि उम्मत को कैसे बचाया जाए, उम्मत को कैसे संभाला जाए, उम्मत को मायूसी से कैसे बचाया जाए. लेकिन हमारा एक मशगला होता है टाइम पास, टाइम पास. और लायानी के और भी बहुत सामान है. आजकल ये सोशल मीडिया जो है वो लायानी के अलावा कुछ भी नहीं है. लायानी कितना वक्त हमारा सर्व हो जाता है. मेरे भाइयों, गुफ्तार के गाजी मत बनो, किरदार के गाजी बनो. मेरे उस्ताद थे हजरत कारी इस्माइल समनी साहिब रहमहुल्लाह ताला, बहुत नेक आदमी थे. और दारुल बरी मेरे दाखले से पहले से कारी साहिब की शफकतें मुझे हासिल रही, इसलिए कि नवसारी में जब वो इमामत कराते थे तो उस वक्त से हमारे वालिद साहिब रहमतुल्लाह अलैहि से उनकी यारी हो गई थी. तो लश्कर तशरीफ लाया करते थे मेरे बचपन में, फिर हमारे उस्ताद हुए. और बहुत मर्तबा कारी साहिब के पास बैठने की सआदत नसीब हुई. घंटे अगर गिन में जाए तो घंटे तदरीस के अलावा भी. लंदन जाते हुए, लंदन से बोल्टन आते हुए लश्कर मेरे यहां रुकते थे और रात गुजारते थे. लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, यानी मुझे मेरा गुमान है ऐसा नहीं, यकीन के साथ, कि मैंने कारी साहिब की जुबान से कभी भी फलस्तीन का लफ्ज नहीं सुना. मैं नहीं सुना. हम तो होते हैं ना कि जरा कुछ हो रहा है तो फौरन उस पर गुफ्तगू. कभी मैंने कारी साहिब की जुबान से नहीं सुना. और उनके साहिबजादे कारी फारूक साहिब जो हमारे दोस्त हैं, अगर उनके इंतकाल के बाद ये बात वो मुझे न बतलाते तो मैं ऐसा ही सोचता कि कारी साहिब ने कभी फलस्तीन के मुसलमानों के बारे में सोचा ही नहीं होगा. अगर कोई मुझे पूछता और मैं गौर करता तो ऐसा ख्याल तो कभी नहीं आया, इस दावे से सोचा नहीं. लेकिन अगर मुझे कोई पूछता कि भाई कारी इस्माइल सन्नी साहिब को फलस्तीन के मुसलमानों की कितनी फिक्र थी, तो मैं ऐसा कहता कि नहीं भाई, कभी हमने तो उनको. लेकिन उनके बेटे ने कारी साहिब के इंतकाल के बाद मुझे ये बताया, मैंने कारी साहिब पर एक मजमून लिखा, हजरत मौलाना इस्माइल वाडीवाला साहिब रहमतुल्लाह अलैह पर भी एक मजमून लिखा था, कारी इस्माइल समनी साहिब रहमतुल्लाह अलैह पर भी मजमून लिखा था, और हमारे मौलाना उमर जी साहिब रहमतुल्लाह अलैह पर भी मजमून लिखा था. और मेरे दिल में उस वक्त ये ख्याल आया था कि ये मेरे तीन असातिज़ा हैं और गुमनाम असातिज़ा हैं, तो नौजवानों के सामने इनका तज़किरा आना चाहिए कि ये हजरात कौन थे. तो उस वक्त मैंने कारी फारूक साहिब से राब्ता किया, तो उन्होंने इस वक्त मुझे याद नहीं है 15 या 20 या 23 कुछ साल थे, तो कहा कि हमारे वालिद साहिब रहमतुल्लाह अलैह मुझसे ये फरमाए थे, कारी फारूक साहिब को मजमून में लिखा हुआ होगा, कि इतने साल तक कोई दिन ऐसा नहीं गया कि मैंने फलस्तीन की मुसलमानों की रिलीफ के लिए, उनकी राहत के लिए 2 रकात सलातुल हाजा पढ़कर मैंने दुआ नहीं की. मैंने कहा देखो ये है किरदार के गाजी, गुफ्तार के नहीं. वो जो करना था वो करते थे. तो मैं हमारे दोस्तों से पूछा करता हूं कि भाई फलस्तीन के बारे में, कश्मीर के बारे में, यमन के बारे में, पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू आपने पूरे 24 घंटे में कितनी मिनट के लिए की, वो गिनो. और फिर अल्लाह के सामने हाथ उठाकर अल्लाह से कितनी मिनट के लिए आपने गुफ्तगू की, वो गिनो. इस्माइल भाई के सामने मैं कश्मीर के बारे में 8 घंटा किया, मेरी आधी जिंदगी भी अगर बात कर लूंगा तो इस्माइल भाई क्या कर सकते हैं. لیکن اگر اللہ جل جلالہ وعنوالہ کے سامنے ابھی منٹ کے لیے بھی میں نے بات کر لی اور اللہ نے میری بات قبول کر لی تو اللہ جل جلالہ وعنوالہ تو آنن فانن فیصلہ کر سکتے ہیں. اس لیے میرے بھائیو لا یعنی میں جو ہے اپنا وقت مت برباد کرو. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ لا یعنی میں ہمارا اتنا وقت جاتا ہے اتنا وقت جاتا ہے اتنا وقت جاتا ہے, یہ میزان کا ایک پرہ کتنا بھاری ہے کتنا بڑا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب کوئی چیز تولتے ہیں, یہ اگر ایک لیٹر ہے اور دس لیٹر دودھ کو تولنا ہے تو دس مرتبہ اس میں بھرنا پڑے گا, تو میزان اتنا بڑا ہے کہ اس میں آسمان زمین سب کچھ آ جائے مگر اللہ نے اعمال پر ثواب اتنے مقرر کیے ہیں کہ ایک عمل ایسا ہوگا کہ بار بار اسے ناپنا پڑے گا بار بار. اور صبر جو ہے انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, بغیر حساب کا مانا ہے کہ بغیر ناپنے کے اس کا اجر دیا جائے گا. اس لیے کہ فرشتے ایسا کہیں گے کہ اللہ یہ آپ کا بندہ جس نے اس مصیبت پر صبر کیا تھا اس کو اجر اتنا ملا ہے کہ ہمارے اندر اس میزان میں اسے ناپ کر اس کا اجر و ثواب دینے کی طاقت ہی نہیں ہے, تو ہم کیسے اس کو اجر دیں. تو اللہ جل جلالہ وعام منوادہ اجر و ثواب کی بارش برسائیں گے. اتنا بڑا پلڑا لیکن صبر اتنا زیادہ ہے کہ اس کا اجر و ثواب وہ پلڑا بھی نہیں ناپ سکے گا. تو یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے اندر چار کلمے ہیں, اور یہ چار کلموں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احب الکلام الی اللہ اربعون, کلام میں سے اللہ تعالی شانہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ چار کلمے ہیں. اور یہ چار کلمے اس لیے بہت محبوب ہیں کہ ان چار کلموں میں مقامات الوہیت ہے. اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا. مقامات الوہیت ہے ان چار جملوں کے اندر. مقامات الوہیت میں پہلا مقام تنزیہ ہے, علماء سے مقام تنزیہ, اس کے بعد مقام تنویر, اس کے بعد مقام تمجید. جب ان تین مراحل سے گزرتا ہے تو پھر آتا ہے مقام توحید. تو مقامات الہیہ کو بار بار پڑھنے سے دل میں مقامات الہیہ راسخ ہوتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو یہ چار کلمے بہت پسند, بہت پسند. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی غضب کر دیا, یہ جو چار کلام ہیں ان کا ورد کوئی زیادہ سے زیادہ کرے گا. اسی لیے مشائخ بتلاتے ہیں کہ تیسرا کلمہ روزانہ سو مرتبہ پڑھ لیا کرو, اگر وقت نہ ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ کو چھوڑ دیجئے, لیکن سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اس سے مقامات الوہیت جو ہے وہ دل میں پختہ ہوں گے. اور جب یہ دل میں پختہ ہوتے ہیں اور مقام توحید جب مضبوط ہو جاتی ہے, مقام تنزیہ, مقام تنویر, مقام تمجید کے بعد, تو برے سے برے حالت میں بھی خیال اللہ کی طرف جاتا ہے, توحید کی طرف جاتا ہے, تو موت کے وقت بھی ذہن اللہ کی طرف جائے گا اور زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے گا. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا, امام بخاری رحمۃ اللہ نے ڈھونڈا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا شارٹ فارمولا کیا ہے, تو ان کو ملا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے اندر مقامات الوہیت ہے اور بالکل اخیر میں لائے, اور اخیر میں لا کر جو مسئلہ بیان کرنا چاہتے تھے وہ بیان بھی کر دیا, اور ہمیں یہ بتلا دیا کہ اگر تم انما الاعمال بالنیات کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرو گے اخلاص کے ساتھ, اور یہ پوری کتاب جو ہے اس کتاب پر عمل کی کوشش کرو گے, اس کتاب پر عمل کی کوشش کرو گے تو قیامت کے دن تمہارا میزان بھاری ہوگا. مگر تمہارے میزان کو بھاری کرنے کے لیے دل کو مضبوط کرنا ضروری ہے, اور دل کو مضبوط کرنے کے لیے مقامات الوہیت والے کلمات کی بار بار تکرار ضروری ہے. اس لیے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم خوب پڑھو. جب سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم بار بار پڑھو گے دل کو غذا ملے گی, دل مضبوط ہوگا, اخلاص بھی آئے گا, پوری کتاب پر عمل کی توفیق بھی ملے گی. جب آخری وقت آئے گا آخری وقت جان کنی کا عالم جو سب سے مشکل ہوتا ہے اس وقت ذہن آپ کا توحید کی طرف جائے گا, زبان پر کلمہ طیبہ ہوگا اور پھر قیامت کے لیے اس عمل کو تولا جائے گا تو وہ بھاری ہوگا. یہ چار کلمات ہیں, ان میں سے ایک ہے الحمدللہ. الحمدللہ لایانی پر سے بات چل رہی تھی, لایانی میں مبتلا رہتے ہیں اور الحمدللہ کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے, ایک منٹ کے اندر آپ دیکھو کہ الحمدللہ کتنی مرتبہ آپ بول سکتے ہیں اچھے آرام سے, الحمدللہ 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 آپ 10 مرتبہ آپ بول سکیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والحمدللہ تملأ المیزان, ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان اور جو کچھ ان میں ہے وہ تو میزان کو نہیں بھر سکے گا, لیکن الحمدللہ بولنے پر جو ثواب ملتا ہے وہ اس پلڑے کو بھر دے گا. اب آپ پر ہے میرے بھائیوں کے کتنی مرتبہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں, تو نیت کر لو گے انشاءاللہ روزانہ تیسرا کلمہ 100 مرتبہ ہم ضرور پڑھیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم بھی ہم ضرور 100 مرتبہ پڑھیں گے, یہ پکا ارادہ کروں گا. اور الحمدللہ کی الگ تسبیح پڑھو 100 مرتبہ, اور لایانی سے بچ کر اپنی زندگیوں کو قیمتی بناؤ. تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس ترجمۃ الباب سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے وہ وزن ہوگا. باب القول اللہ ونذر الموازین القسط لیوم القیامہ, اللہ تعالیٰ کا ارشاد, اور ہم موازین کو رکھیں گے انصاف کے لیے قیامت کے دن. یہ ونذر الموازین جو ہے, موازین یہ جمع کا سیگا, جمع کا سیگا اس لیے ہے کہ تفخیم شان کے لیے ہے. اتنی بڑی ترازو ہوگی کہ وہ دنیا میں ہم نے اس سے کہ اگر ہم کہیں گے کہ قیامت کے دن ترازو قائم کی جائے گی تو ہمارے ذہن میں ایسی چھوٹی سی ترازو ہے کہ اگر نہیں یہ ہزاروں لاکھوں ترازوؤں کے برابر ہوگی وہ ترازو الموازین, بہت بڑی ترازو ہم قائم کریں گے. اور القسط یہ مفعول لہو ہے للقسط, انصاف کے لیے ہم یہ کریں گے. لیوم القیامت لام بمعنی فی ہے, فی یوم القیامت قیامت کے دن. دیکھو یہ آیت لا کر کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے مدعا کو ثابت کیا اور پھر کھل کر اپنی طرف سے یہ کہا کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن, اور بنو آدم کے اعمال اور ان کے اقوال کا وزن کیا جائے گا. بس میرے بھائیو اسی پر میں بات کو ختم کرتا ہوں. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن, یہ مفتی صاحب کے حکم کی تعمیر میں چلو اس جملے کی تھوڑی میں تشریح کر دوں. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ بنو آدم کے اعمال اور بنو آدم کے اقوال کا قیامت کے دن وزن کیا جائے گا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بہت اعلیٰ درجے کے ذہین آدمی تھے, بہت اعلیٰ درجے کے ذہین آدمی تھے. ان کا جو ترتیب دینے کا طریقہ ہے اور جو استدلال کا طریقہ ہے اور جہاں کہیں جس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اس میں اس موضوع سے تعلق رکھنے والی قرآن مجید کی کئی آیتوں میں سے کسی مخصوص آیت کا انتخاب کرتے ہیں تو طبیعت اشاش کرتی ہے. شارحین کے جب کلام کو پڑھتے ہیں, باب کیف کان بدل الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا, تو وحی کو ثابت کرنے کے لیے وحی کے ذکر والی درجنوں آیتیں ہیں قرآن مجید میں, اس کو کیوں لائے؟ اشعش کرتی ہے طبیعت میں. کس درجے کے حافظ ہوں گے اور کس درجے کے مفسر ہوں گے؟ اللہ اکبر. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اس آیت کو لائے اور اس کے بعد کہتے بنو آدم کے اعمال اور بنو آدم کے اقوال کا وزن کیا جائے گا. یہاں ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ انسان جو کچھ بولتا ہے یہ بھی اس کا عمل ہے. تو وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُوزَنُ, اتنا قاضی تھا کہ بنو آدم کے اعمال کو تولا جائے گا, بنو آدم کے اعمال کو بھی تولا جائے گا اور بنو آدم کے اقوال کو بھی تولا جائے گا. یہ اقوال کو بطور خاص امام بخاری نے کیوں ذکر کیا؟ تو اس میں دو توجیحات پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی توجیح تو یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بنو آدم کے اعمال کے تولے جانے پر جو حدیث لا رہے ہیں اس میں قول کا ذکر ہے, قول کا ذکر ہے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں ہے کہ کلمتا میں دو جملے ایسے ہیں, حبیبتان الی الرحمن, جو رحمان تعالیٰ کو محبوب ہیں, خفیفتان علی اللسان, زبان پر ہلکے, ثقیلتان فی المیزان, میزان میں بھاری. بھائی یہ دو جملے میزان میں بھاری کب ہوں گے؟ جب تولیں گے تب بھاری ہوں گے نا. تو امام بخاری نے ثابت کر دیا کہ بنو آدم جو کچھ کرتا ہے جو کچھ کہتا ہے اس کا وزن ہوگا. اور حدیث میں کس چیز کا ذکر ہے؟ قول کا ذکر ہے کہ بنو آدم کی زبان سے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم جو نکلتا ہے اس کو تولا جائے گا اور وہ بہت بھاری ہوگا. اور زبان سے نکلنے والا قول جو ہے یہ بنو آدم کا عمل ہے, تو جب قول تولا جائے گا تو عمل بھی تولا جائے گا. تو وَأَنَّ عَمَلَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن, ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ میرے اور آپ کے لیے زیادہ اہم ہے, اور وہ یہ ہے کہ انسان جتنے اعمال کرتا ہے ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. تو آنکھیں بھی عمل کرتی ہیں, کان بھی عمل کرتے ہیں, ہاتھ بھی عمل کرتے ہیں, ٹانگیں بھی عمل کرتی ہیں, زبان بھی عمل کرتی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہاں ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زبان سے نکلنے والے اقوال اور الفاظ یہ بھی اعمال ہی ہیں, لیکن انسان جتنے اعمال کرتا ہے ان سب اعمال میں سب سے زیادہ احتیاط کی جو ضرورت ہے وہ زبان کے اعمال. اور یہ زبان کے اعمال ایسے ہیں میرے بھائیوں کہ چھوٹی سی زبان جرمہ صغیر و جرمہ کبیر, اس کا جو سائز ہے وہ بہت چھوٹی ہے لیکن کام بڑے بڑے کرتی ہے. یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, مومن بننے جیسا عظیم الشان کام, کتنا آسان, زبان ہلی مومن بن گئے اور ایک کفریہ کلمہ کہہ دیا گیا کام سے. یہ زبان. اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے زبان کے جو گناہ کبیرہ گنوائے ہیں تو زبان جتنے گناہ کبیرہ کر سکتی ہے اتنا جسم کا کوئی عضو نہیں کر سکتا. اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بنو آدم کے اعمال کو تولا جائے گا اور اعمال کا ایک حصہ اقوال ہے اور یہ بہت ہی خطرناک ہے یہ زبان, اس لیے اس کو گرفت میں لاؤ. اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ قرآن مجید میں جہاں تقوی کا حکم فرماتے ہیں تو بہت سی جگہ ایسی ہے کہ تقوی کے حکم کے بعد ایسا حکم لاتے ہیں کہ جس پر عمل کرنے سے زندگی میں تقوی آ جاتا ہے. اور تقوی کا مطلب یہ کہ تقوی آ گیا یعنی پورا دین آ گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور بچو, یعنی پورے دین پر چلو. اور آگے کہا کہ وکونوا مع الصادقین, اچھی کمپنی میں رہو. اس سے پتہ یہ چلا کہ بری کمپنی کو چھوڑ کر اچھی کمپنی میں اگر کوئی رہے گا تو دھیرے 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 پورا دن اس کی زندگی میں آ جائے گا. تو دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو تقوی اختیار کر کے پورے دین پر آؤ. اور اس کو کرنے کے لیے کیا کرو؟ اپنی زبان کو کنٹرول کرو, زبان سے درست باتیں کہا کرو, اچھی باتیں کہا کرو, گناہ کی بات نہیں, ٹیڑھی میڑھی بات نہیں, کسی کو کا دل دکھے ایسی بات نہیں, درست بات کہا کرو. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. تو جو شخص زبان کو کنٹرول کرنے پر محنت کرے گا تو پورا دین اس کی زندگی میں آ جائے گا. اور جب پورا دین زندگی میں آ جائے گا تو پورا جتنے اعمال ہیں وہ اعمال صالحہ ہوں گے. اور اگر اعمال صالحہ کا وزن ہونا ہے تو فکر کی کیا بات ہے. اس لیے میرے بھائیو یہ زبان جو ہے اس پر مکمل کنٹرول ہو, مکمل کنٹرول. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کبھی کبھی कोई ऐसा जुमला जुबान से कह देता है अच्छाई का कि उसका ज़हन भी नहीं जाता कि मैंने ये अच्छाई का कितना बड़ा जुमला कह दिया है, मगर उस एक जुमले की वजह से अल्लाह उसे जन्नत नसीब फरमा देता है। और कभी कभी बुराई का एक जुमला ऐसा कह देता है कि उसका ज़हन भी नहीं जाता कि मैंने कोई चलते चलते कोई ऐसा रिमार्क कर दिया मौलाना रफीक सूफी साहिब के सामने कि उनके दिल को ठेस पहुंची, और ठेस पहुंची इनका दिल टूटा, दिल टूटा। कहते हैं कैसा, और मुझे ख्याल भी नहीं आया, क़यामत के दिन ही मालूम होगा कि दिल कैसे टूटा था। सुल्तान महमूद गजनवी जो है उनका एक किस्सा बहुत पुरलुत्फ है, वो मैं अर्ज कर दूं, आपको भी अच्छा लगेगा और अमल की राहें पैदा होंगी। एक मरतबा सुल्तान महमूद गजनवी कुरान मजीद अपने हाथ से लिख रहे थे, पहले जमाने के बादशाह भी कुरान की खिदमत करते थे। तो कुरान में एक जगह पर फी है दो मरतबा आता है, फी है पर एक आयत खत्म होती है और फी है से दूसरा जुमला शुरू हो, दो जुमले, मगर बीच में वो गोल निशान नहीं है। तो एक शख्स वहां से गुजर रहा था, तो उसने यूं करके देखा कि सुल्तान कुछ लिख रहे हैं, तो उसने कहा कि हुजूर ये लिखते लिखते आपसे गलती हो गई है। तो क्या गलती हो गई है कि फीहे आपने दो मरतबा लिख दिया है, वो हाफिज़े कुरान नहीं था। तो सुल्तान महमूद ने अपना कलम उठाया और कलम उठाकर के एक फीहे पर दायरा खींच लिया, दायरा खींच लिया, सर्कल बना दिया और कहा कि जजा करना, और वो चला गया। थोड़ी देर के बाद जब वो चला गया तो उस जमाने में कलम से लिखते थे तो, और वर्क जो है वो मोटे होते थे और टिपेक्स वगैरह तो उस जमाने में थे नहीं, तो जब किसी चीज को इरेज करना होता था तो चाकू से इरेज करते थे, नाइफ से, और मुश्किल काम होता था वो कि वर्क खराब ना हो जाए। तो सुल्तान महमूद ने उस दायरे और सर्कल को मिटाना शुरू किया। तो वहां जो साहब बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि बादशाह सलाम, आप उन्हीं को कह देते कि मैंने सही लिखा है, फी है यहां दो मरतबा है, उन्हीं को कह देते आपने सर्कल दायरा खींचा, दायरा खींच करके अभी इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो सुल्तान महमूद ने कहा कि एक शख्स जब मुझे किसी गलती की तरफ मुतवज्जह करता है और गलती उसकी होती है तो जब मजमे में उसकी निशानदही की जाती है तो उसके दिल को ठेस पहुंचती है। होता है कि कहीं नहीं नहीं इस्माइल में मैंने लिखा है वही ठीक है, तो जरा आदमी शर्मिंदा हो जाता है। और आगे जो है वो जुमला बहुत जबरदस्त है, सुल्तान महमूद ने कहा कि अपनी तहरीर में दायरा खींचकर उसे मिटाना आसान है, लेकिन एक मोमिन के दिल पर ठेस का धब्बा आ जाए उसे मिटाना बहुत मुश्किल है। अल्लाह हमें तौफीक दे, अल्लाह हमें तौफीक दे। एक जुमला हम बोल देते हैं और ऐसी ठेस पहुंचती है, और बहुत से तो ऐसे भी होते हैं कि उन्हें पता होता है कि हमारे इस कहने की वजह से इनको ठेस पहुंच रही है, फिर भी बार बार सताते हैं, पता चलने के बाद भी हम लोग तौबा नहीं करते, माफी नहीं मांगते। कौन उसके लिए उसूल याद रखो कि बोल फिर तोल, तोल फिर बोल, माफी दे तोल फिर बोल, कि पहले तो लो कि मैं जो कहना जा रहा हूं सही है या गलत, भाई सही है, मैं जो कहने जा रहा हूं उसका कोई फायदा भी है कि नहीं, फायदा नहीं है तो खामोश रहो, लाया नहीं, फायदा है तो बोलो। मैं दोस्तों को कहा करता हूं कि एक जमाना खैर का था कि लोग तोलते थे फिर बोलते थे, फिर जमाना आया कि बोलने लगे और उसके बाद तोलने लगे, कि भाई बोल करके तोला तो ये भी तो अच्छी बात है कि बोल करके तोला तो कम से कम पता तो चला। मैंने कहा मैं इसे मुबारक जमाने में गुजर रहे हैं कि सिर्फ बोलने का काम ही रह गया है, तोलने का काम तो होता ही नहीं, सदे कदर में भी नहीं तोलते, मक्का मुकर्रमा में जाकर भी नहीं तोलते कि भाई पूरी जिंदगी क्या हम कहते चले गए। तो वरना अमल बनी आदम वकौलहुम यूज़न, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का अजीब, ये अजीब तरतीब है कि जो भी अमल होता है, ये इस नुक्ते पर खत्म करता हूं, जो भी अमल होता है उसके तीन हिस्से होते हैं, एक मबदा, मबदा उसके बाद अमल आता है और अमल के बाद थमर आता है। मबदा जो है मबदा وہ ہے نیت. نیت کے بغیر کوئی عمل وجود میں نہیں آتا, چاہے دنیا کا ہو چاہے دین کا ہو. آپ یہ کہیں کہ میں شاپنگ کر کے آیا مگر شاپنگ کے لیے جانے کی میں نے نیت نہیں کی تھی, ایسا نہیں ہو سکتا. پہلے آپ سونے کا ارادہ کریں گے سوئیں گے, پہلے آپ شاپنگ کے لیے جانے کا, تو ایک مبدا ہوتا ہے نیت, مبدا کے بعد عمل وجود میں آتا ہے. بغیر نیت کے عمل وجود میں نہیں آتا, مبدا کے بعد عمل وجود میں آتا ہے, اور عمل کے بعد پھر ثمرہ, ثمرہ ضرور ملتا ہے, اس کا ریٹریبیوشن ضرور ملتا ہے, اس کا اجر ضرور ملتا ہے, اس کا فائدہ نقصان ضرور اٹھانا پڑتا ہے. میں نے ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے گجراتی کا ایک بہت مشہور محاورہ ہے وہ بہت مرتبہ سنا, کہ تھاجیلو نے واگیلو کتنے نہیں جائی. یہ بوڑھے لوگ کہتے ہیں ہماری طرف بوریا گاؤں کی طرف کہ کھدیلو نے واگیلو کتنے نہیں جائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں اگر کوئی برا خوراک کسی نے لیا ہے تو بڑھاپے میں ضرور اسے نقصان پہنچائے گا, اور عمدہ خوراک اگر جوانی میں کھایا ہے تو بڑھاپے میں فائدہ پہنچے گا. تو کھدیلو کتنے نہیں جائی, اور واگیلو کسی جگہ چوٹ آپ کو لگ گئی ہے اور اس وقت آپ نے اچھا علاج نہیں کیا تو بڑھاپے میں درد شروع ہوگا آپ کو. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی اس میں ایک اضافہ کرو, کھدیلو واگیلو نے کدیلو کتنے نہیں جائی. کھدیلو کھایا ہوا, چوٹ لگی ہے وہ, اور کیا ہوا جو عمل ہم نے کیا ہے وہ دنیا میں ہونڈ کرے گا, اور دنیا میں نہیں تو آخرت میں ہونڈ ضرور کرے گا, کہیں نہیں جائے گا, کہیں نہیں جائے گا, کہیں نہیں جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں عاجزی انکساری تواضع ہو. تو مبدا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پہلے مبدا کو بیان کیا, انما الاعمال بالنیات, کہ جس کام کی بھی نیت کرو اچھے کام کی نیت کرو اور اچھی نیت کرو. اس کے بعد عمل کو بیان کیا, اپنی زندگی میں یہ عمل کرنے کے ہیں, اور اخیر میں لائے کہ دیکھو اگر نیت کا اہتمام ہوگا, عمل صالحہ کا اہتمام ہوگا تو ثمرہ جو ہے وہ اچھا ہوگا, اور اگر نیت اچھی نہیں اس میں کھوٹ ہے یا عمل میں کھوٹ ہے تو قیامت کے دن جب میزان پر آؤ گے تو پھر نقصان میں رہو گے. اللہ تعالی شانہ ہماری حفاظت فرمائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث ہے جو امام بیحقی رحمہ اللہ تعالی نے نقل کی ہے, امام بیحقی رحمہ اللہ تعالی نے نقل کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث, کہ قیامت کے دن تین مقام ایسے ہوں گے کہ جن تین مقامات میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا, ماں کو بھی نہیں, اولاد کو بھی نہیں. ان میں سے ایک مقام وہ ہوگا جب اسے ترازو کے سامنے اعمال وزن کرنے کے لیے کھڑا کیا جائے گا. جب تک اعمال کا وزن نہیں ہوگا اور یہ پتا نہیں چلے گا کہ رزلٹ کیا نکلا ہے, اس وقت تک وہ کسی کو یاد نہیں کرے گا. امام ابو الحسن اللالکائی رحمہ اللہ تعالی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن ہر شخص کے اعمال کو تولا جائے گا, اور اعمال کے تولے جانے کے بعد فرشتہ اعلان کرے گا کہ فلاں کا بیٹا فلاں کامیاب ہو گیا اور اب ہمیشہ کے لیے کامیاب, اور اگر برے اعمال کا پلڑا جھک گیا تو فلاں کا بیٹا فلاں ناکام ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے ناکام رہے گا. اس لیے ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے. میری جو بچیاں آج فارغ ہو رہی ہیں میری طرف سے بہت مبارکباد, بہت مبارکباد, لیکن ساتھ میں ایک دل کا دکھ ہے وہ بھی محسوس کر دوں. اللہ تعالی شانہ نے آپ بچیوں کو حدیث پاک پڑھنے کے لیے منتخب کیا, آپ اس کا شریعت مطہرہ کی پابندی کر کے خوب شکر ادا کریں, خوب شکر ادا کریں. آپ جو ہیں یہ جو اہل مدارس ہیں, چاہے وہ جامع مسجد ہو, چاہے مسجد نور الاسلام ہو, چاہے مولانا رفیق صاحب کا مدرسہ ہو, چاہے کوئی بھی مدرسہ ہو, اسلامک دعویٰ اکیڈمی ہو, طلبا اور طالبات کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ آپ لوگ محنت سے پڑھیں, اور محنت سے پڑھ کر دین پر عمل کریں. فارغ ہونے کے بعد ایسی زندگی نہ گزاریں کہ اہل مدرسہ کو آپ سوچنے پہ مجبور کر دیں کہ ان کلاسز کو ہمیں اب جاری بھی رکھنا چاہیے یا نہیں, اور آپ اپنی نظر میں عالمہ ہیں یا نہیں وہ آپ جانیں. مگر دنیا آپ کو عالمہ کی نظر سے دیکھتی ہے اور آپ نے بحیثیت عالمہ ہونے کے یا عالم ہونے کے اگر غلط قدم اٹھایا تو ہمارا زمانہ جو ہے وہ آزادی کا ہے, اس میں نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیاں آپ کو بہانہ بنا کر یہ کہیں گے کہ اگر یہ مولانا کرتے ہیں تو ہم کریں تو کیا حرج ہے, اور یہ آپا کرتی ہے تو صحیح ہوگا تبھی تو کرتی ہیں. آپ جو چاہے کریں جو چاہے کریں, دینی دنیاوی جتنی ترقی کرنا چاہے کریں, بس ایک شرط کہ شریعت مطہرہ کا کوئی حکم پامل نہ ہو. بس اتنی میری گزارش ہے. ایک مجھے بہت دکھ اور درد ہے اور فکر بھی بہت ہے. ایک طرف تو تعلیم کا ہونا بھی بہت ضروری ہے, بچے عالم بنے بچے عالمہ بنے اس کے فوائد بھی ہیں, اور دوسری طرف یہ خطرہ بھی ہے, خطرہ بھی ہے. آپ بہت پختگی کے ساتھ علم اور عمل کے ساتھ اپنے آپ کو چمٹائے رکھیں, چاہے آپ کو کسی مدرسے میں خدمت کا موقع ملے نہ ملے, روزانہ شادی سے پہلے بھی شادی کے بعد بھی کم سے کم ڈیڑھ دو گھنٹے منڈے ٹو فرائیڈے آپ نکالیں مطالعہ کے لیے. اور آپ جو ہیں آپ کے اساتذہ میں سے جس کے ساتھ آپ کا دل چاہے, جس کی طرف آپ کا دینی رجحان ہو علمی رجحان ہو, اپنے آپ کو منسلک رکھیں اور اپنی علمی باتوں میں, میں نے آداب حدیث میں لکھا ہے کہ آداب حدیث کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ شاگرد اپنے اساتذہ کے ساتھ علمی مشورے کرتا رہے تاکہ وہ پھسل نہ جائے, پھسل نہ جائے. کسی کے انڈر رہنے کا بہت بڑا فائدہ. حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تک ہمارے بڑے رہے ہم ان سے مشورہ کرتے رہے, اور حضرت کو لمبی عمر ملی تو بڑے سب چلے گئے, بڑے چلے گئے تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے جو معاصر تھے ان سے ہم مشورہ لیتے رہے, پر عمر لمبی ملتی ہے تو وہ معاصر بھی سب چلے جاتے ہیں, تو کہا کہ پھر چھوٹوں سے مشورہ کرتے تھے. تو چھوٹوں سے مشورہ کرنے کا کیا مطلب کہ مولانا شیخ صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں, مولانا رفیق صاحب آپ کی رائے, مفتی صاحب آپ کی رائے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی بات سن کر آدمی کو اپنی غلطی پر تنبہ ہوتا ہے. ایسے بڑے بڑے لوگ اتنی فکر کرتے تھے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو وصیتیں کی ہیں ان میں سے ایک بہت اہم وصیت یہ ہے, علماء سے اور طلبا سے جو وصیت کی ہے ان میں سے ایک بہت اہم وصیت یہ ہے کہ تم اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہاری زندگی عوام کی زندگی سے بہتر ہو اور تمہارے اعمال عوام کے اعمال سے بہتر ہو. اور پھر آگے غالباً مجھے اس وقت پورا مستحضر نہیں ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کوئی جملہ کہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام کی زندگی تمہاری زندگی سے بہتر ہو جائے تو وہ ایسا کہنے لگے کہ اچھا ہوا کہ ہم جاہل ہی رہے ورنہ ہماری زندگی بھی ان عالم صاحب جیسی ہوتی. میرے شیخ حضرت مولانا یسوع لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پتے کی بات فرمائی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ نے علم کو رفعت عطا فرمائی ہے, تو علم کی وجہ سے علماء کا درجہ عوام سے بلند رہے گا, اور عوام بھی الحمدللہ اس بات کو تسلیم کرتی ہیں. آج تک عوام میں یہ خیر ہے کہ علماء کو احترام کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں عوام. تو حضرت فرماتے ہیں کہ علماء جو ہے وہ عوام سے اوپر رہیں گے. بہت ہی لمحے فکریہ ہے, یعنی دل پر اس قدر اثر ہوتا ہے اس بات کو سن کر کے. پہلے علم کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے وہ امت سے متعلق. تو حضرت فرماتے ہیں کہ عوام ہمیشہ علماء سے نیچے رہیں گے, اور اس کے بعد حضرت نے اس کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ جس دور میں علماء پوری پوری رات مصلے پہ قیام کرتے تھے اس دور میں عوام تہجد کے لیے اٹھ جایا کرتے تھے, اور جب علماء نے پوری پوری رات قیام کو چھوڑا اور تہجد پر اکتفا کر لیا تو پھر عوام نے تہجد چھوڑ دی اور فجر کی نماز پر اکتفا کر لیا, اور جب علماء نے تہجد چھوڑ دی تو عوام جو ہے انہوں نے فجر کی نماز میں کوتاہی شروع کر دی. ایک مثال دی حضرت نے. تو ہم جو طالبین علم ہے, علم کا مشغلہ جن لوگوں کا ہے, ہم جتنی ترقی کریں گے انشاءاللہ ہماری وجہ سے امت کی ترقی ہوگی, اور ہماری جتنی تنزلی ہوگی ہماری تنزلی کی وجہ سے امت کی تنزلی ہوگی. اس لیے میں آج کی اس مبارک نشست کو ایک بہت بڑے محدث کے بہت ہی اعلی ملفوظ پر ختم کر رہا ہوں. امام ابو عاصم النبیل رحمہ اللہ تعالی جو بخاری شریف کی سند میں بار بار ان کا نام آتا ہے, وہ یہ فرماتے تھے کہ من طلب الحدیث طلب اعلی امور الدین, جس شخص کو اللہ تعالی شانہ حدیث کے علم کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب کرتا ہے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ دین کے جتنے امور ہیں ان امور میں سے سب سے اونچی چیز کو طلب کرنے کی اللہ نے مجھے سعادت عطا فرمائی ہے. اب جب اللہ نے تم کو سب سے اونچی چیز دے دی تو فَيَجِبُ أَن يَكُونَ خَيْرَ النَّاسِ, تو پھر ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں میں سے عمل کے اعتبار سے بھی بہترین ہوں. تو اللہ مجھے بھی توفیق دے, میں بھی بہت کمزور ہوں, میں آپ سب سے دعاؤں کا طالب بھی ہوں, 57 سال کی اب تو عمر ہو گئی ہے, غفلت میں گزر گئی, اب ڈر بھی لگتا ہے کہ کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے. دعا فرمائے کہ اللہ توفیق دے. ہم عوام اگر دوسری تیسری صف میں نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں صف اول میں نماز پڑھنی چاہیے, اور عوام اگر صرف سنت موقدہ پڑھتے ہیں تو ہمیں سنت غیر موقدہ بھی پڑھنی چاہیے, اور عوام اگر سنت غیر موقدہ کا اہتمام کرتے ہیں تو ہمیں نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر عوام میں سے کوئی 2 رکعت اوابین کی پڑھتا ہے تو ہمیں 4 پڑھنی چاہیے, اور وہ اگر 4 پڑھتے ہیں تو ہمیں 6 پڑھنی چاہیے, اور وہ 6 پڑھتے ہیں تو ہمیں 8 پڑھنی چاہیے. اس کو ہدف تو ہم بنائیں, مقصد تو بنائیں. تو میری بہت ہی پیاری بچیاں, میری اپنی بیٹیوں جیسی ہیں, بہت ہی مبارکباد آپ کے لیے, اور جتنے یہاں فضلاء بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے اوپر فاضلات بیٹھی ہوئی ہیں, آپ سب قابل مبارکباد ہیں, آپ سب قابل مبارکباد. دیکھیں اس علم کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کریں, تاکہ آپ کی اچھی اچھی خبریں سن کر آپ کے اساتذہ کا دل بھی خوش ہو, اور آپ کی اچھی اچھی حالتیں دیکھ کر آپ کے ماں باپ بھی خوش ہوں, اور کسی مرحلے پر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو آپ اپنے اساتذہ کی طرف رجوع کیجئے کہ ہمیں بتلائیے کہ ہم اس مسئلے سے کیسے نکل سکتے ہیں. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو موت تک علم دین سے اور علم دین پر عمل کرنے سے اور اس علم دین کو پورے عالم میں عام کرنے کے لیے قبول فرمانا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت عالم به منا, أنت المقدم وأنت المؤخر, لا إله إلا أنت يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء. اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. يا مسبح القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها, أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, اللهم وفقنا لما تحب وترضى, اللهم وفقنا لما تحب وترضى, واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان, واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهد الناس جميعا, اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك, ولا تنسنا ذكرك, ولا تهتك عنا سترك, ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك, وتحول عافيتك, وفجاءة نقمتك, وجميع سخطك.
اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم إنا نعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق ووحد صفوفهم. اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم زدهم ولا تنقصهم ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك واجعل اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين ومن عبادك الصالحين ومن أوليائك المقربين الصديقين ومن العلماء الربانيين ومن خدام دينك وأشاقك وأشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رحم كا كرم كا معاملہ فرما. يسر سهولت كا معاملہ فرما. عفو عافية کا معاملہ فرما. صدر و عنایت کا معاملہ فرما. حفظ و امان کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین تیری رحمت کا ایک جھونکا امت پر بھیج دے. الہ العالمین امت کی مغفرت فرما دے. الہ العالمین تیری رحمت کا ایک قطرہ موت کی شکل میں امت پر برسا دے. اور الہ العالمین ان کی مغفرت فرما دے. الہ العالمین عالم کے جو حالات ہیں وہ ہماری شامت اعمال کی وجہ سے ہے. الہ العالمین ہم تجھ سے پوری امت کی طرف سے مغفرت طلب کرتے ہیں. الہ العالمین ہمیں معاف فرما دے. ہمیں معاف فرما دے. ہمیں معاف فرما دے. الہ العالمین ہم تیرے پاک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. الہ العالمین اس مجمع میں مسافر بھی بڑی تعداد میں ہیں جن کی دعاؤں کو تو قبول کرتا ہے. الہ العالمین علماء طلباء بڑی تعداد میں ہیں. الہ العالمین بزرگان دین اور صاحب نسبت بزرگ بھی ہیں. الہ العالمین سفید رشت بزرگ بھی ہیں. الہ العالمین نوجوان بھی ہیں. الہ العالمین چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں. الہ العالمین ہماری مائیں اور بہنیں بھی ہیں. الہ العالمین تو دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے. الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین تیرے ایک برگزیدہ بندے کی تعلیم جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال پر مشتمل ہے. اور الہ العالمین اس مقبول بندے کی اس کاوش کو تو نے الہ العالمین ایسا مقبول بنایا ہے کہ اس کے اختتام پر تو دعائیں قبول کر لیا کرتا ہے. الہ العالمین تو بہانے ڈھونڈنے والا ہے الہ العالمین, کسی نہ کسی چیز کو بہانہ بنا کر ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرما دے. الہ العالمین ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرما دے, ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرما دے. آج کی اس الہ العالمین بابرکت مجلس کی برکت سے ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم تیرے دربار میں معافی مانگتے ہیں پچھلی زندگیوں کی کرتوت کی, اور الہ العالمین جو تفلتے رہی ہے اس کی, اور الہ العالمین آئندہ زندگی میں دین سیکھنے, دین پر عمل کرنے, دین کو دوسروں تک پہنچانے کی ہماری اپنی حد تک الہ العالمین تجھ سے وعدہ کرتے ہیں. الہ العالمین ہماری اس توبہ کو قبول فرما, ہماری اس توبہ کو قبول فرما, ہماری اس توبہ کو قبول فرما. الہ العالمین ہم تو شیطان اور نفس کے غلام بن چکے ہیں. الہ العالمین ظاہری دینداری کے علاوہ کچھ نہیں ہے. الہ العالمین تو ہمیں چلا دے, تو ہمیں چلا دے. الہ العالمین تو ہمیں چلا دے. الہ العالمین تیری محبت کی راہ میں چلا دے, تیرے قرب کی راہ میں چلا دے, تیری رضا کی راہ میں چلا دے. الہ العالمین ہدایت کی راہ میں چلا دے, علم کی راہ میں چلا دے. الہ العالمین الہ العالمین پورے عالم میں, پورے عالم میں اپنے اس معقول دین کو عام فرما دے, ہدایت کو عام فرما دے, علم کو عمل کو عام فرما دے, تزکیہ کو عام فرما دے. الہ العالمین ہم لوگوں کو بھی اس خدمت میں الہ العالمین شریک ہونے کی توفیق عطا فرما. اے رب الراحمین, اے رب الراحمین, اے رب الراحمین, اے امت تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب ہے اور اس نسبت سے تجھے بھی بہت محبوب ہے. الہ العالمین یہ امت اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے الہ العالمین جھگڑوں میں پھنسی ہوئی ہے, مصیبتوں میں پڑی ہوئی ہے. الہ العالمین اس امت کا پوری دنیا میں تیرے سوا کوئی پیسہ بھیج نہیں. الہ العالمین الہ العالمین امت کو کونے کونے سے دھکے دیے جا رہے ہیں. الہ العالمین اس امت کے حق میں بولنے والا کوئی نہیں ہے. الہ العالمین دستگیری فرما, دستگیری فرما, دستگیری فرما. الہ العالمین نصرت کے, برکت کے, رحمت کے, ہدایت کے دروازے کھول دے. یا رب العالمین امت کو شان و شوکت, امت کو عزت عطا فرما. الہ العالمین سربلندی عطا فرما, رفعت عطا فرما. اس کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے غیب سے انتظام فرما. الہ العالمین ہمارے دلوں کو تیری یاد سے منور فرما, ہماری زبانوں کو تیری یاد سے تر و تازہ فرما, ہمارے دماغوں کو الہ العالمین تیری یاد سے معطر فرما, ہماری زندگیوں کو دینی اعمال سے الہ العالمین عوامر اور نواہی کی پابندی سے الہ العالمین آراستہ فرما. الہ العالمین ایک ایک سنت کو حفظ جان بنانے والا بنا دے. الہ العالمین زبانی ذکر بھی عطا فرما, قلبی ذکر بھی عطا فرما, حالی ذکر بھی عطا فرما. یا رب الراحمین ہمیں بھی بچا لے, ہمارے اہل و عیال کو بھی بچا لے, ہمارے ماں باپ کو بھی بچا لے, بھائیوں کو, بہنوں کو, رشتے داروں کو بچا لے, ہماری بستی والوں کو بچا لے, ہمارے شہر والوں کو بچا لے, ہمارے ملک والوں کو بچا لے. الہ العالمین الہ العالمین پورے یورپ والوں کو بچا لے, پوری دنیا والوں کو بچا لے. الہ العالمین تیرا نبی سب کا نبی ہے. الہ العالمین سب کے لیے طلب دادا. الہ العالمین سب کو دین سے, علم دین سے, عمل سے, اور الہ العالمین تعلیم و تبلیغ سے وابستہ فرما. یا رب العالمین آج جن بچیوں نے بخاری شریف ختم کی ہے الہ العالمین ان سب کو قبول فرما, ان سب کو قبول فرما. الہ العالمین انہیں بھی ان سے پہلے جن جن مدارس سے جو جو طالبات, جو جو طلبا فارغ ہوئے ہیں سب کو قبول فرما, سب کو قبول فرما, سب کو امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا, سب کو امت کے لیے مثال راہ بنا. الہ العالمین سب کو امت کے نوجوانوں کے لیے نمونہ بنا. الہ العالمین ان میں سے ایک ایک کو امت کو سنبھالنے والا بنا دے. الہ العالمین ان میں سے ہر ایک کو ماں باپ کے لیے, اساتذہ کے لیے, اہل مدرسہ کے لیے, منتظمین کے لیے, پوری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. نجات کا ذریعہ بنا دے, آخرت میں چھٹکارے کا ذریعہ بنا دے. الہ العالمین نے بھی ہمیں بھی علم سے علماء سے وابستہ فرما, ہم سب کو اپنی اصلاح کے لیے مشائخ سے وابستہ فرما. الہ العالمین دعوت و تبلیغ کے مراکز کی حفاظت فرما, دعوت و تبلیغ کی تحریک کی حفاظت فرما. الہ العالمین مدارس کی مساجد کی بھی حفاظت فرما. الہ العالمین مسلمانوں کو خارجی داخلی فتنوں سے محفوظ فرما, امت کے کاموں کو خارجی داخلی فتنوں سے محفوظ فرما. الہ العالمین نفاق سے ہم سب کی حفاظت فرما, منافقین سے ہم سب کی حفاظت فرما. الہ العالمین انتشارات افتراقات سے حفاظت فرما. الہ العالمین سب کے دلوں کو حق پر جوڑ دے, سب کے دلوں کو حق پر مجتمع فرما, سب کے دلوں کو حق پر مجتمع فرما. الہ العالمین جن کے جتنے شعبے دین کی جس جس لائن سے خدمت کر رہے ہیں, الہ العالمین سب کو قبول فرما. الہ العالمین سب کو آپس میں ایک دوسرے کا رفیق بنا دے, ایک دوسرے کا معاون بنا دے, ایک دوسرے کا احترام کرنے والا بنا دے, محبتوں میں اور ترقی اور اضافہ فرما. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, حق کی حفاظت فرما. اے حق کی حفاظت فرما. اے حق کے سب اداروں کی حفاظت فرما. اے حق کے تمام کاموں کی حفاظت فرما. اے حق کے سب کارکنوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین, الہ العالمین ہم سب کو موت تک اے حق سے وابستگی عطا فرما. الہ العالمین دین کے جتنے شعبے ہیں ان شعبوں کے جتنے عطاویر ہیں, الہ العالمین ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرما, ان سب کی الہ العالمین صحتوں میں برکت عطا فرما, صلاحیتوں میں برکت عطا فرما, ان کے فیوز کو عام اور کام فرما. الہ العالمین ان کو پورے عالم میں ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ بنا. الہ العالمین ان سے استفادے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما, ہم سب کو ان کا فیض نصیب فرما. الہ العالمین, الہ العالمین ان دونوں مدرسوں میں خوب خیر و برکت پیدا فرما, ان دونوں مدرسوں میں خوب خیر و برکت پیدا فرما, ان دونوں مدرسوں کو اور پورے لندن میں جتنے مدارس ہیں, پوری دنیا میں جتنے مدارس ہیں, سب کو تعلیم اور تربیت کے مراکز بنا دے. الہ العالمین امت کے لیے افراد تیار کرنے کے مراکز بنا دے. الہ العالمین بدناظرین کی نظر سے, شریوں کے شر سے, مفسدین کے فساد سے, حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما. الہ العالمین جدید فکر و نظر سے ان کی حفاظت فرما. الہ العالمین بزرگوں کے منحج سے وابستگی عطا فرما. الہ العالمین آزادی فکر سے سب کو بچا لے. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ایسی مبارک مجلس میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی. الہ العالمین اس کی برکتوں کو عام فرما, پورے عالم میں عام فرما, پورے عالم میں عام فرما, پورے عالم میں عام فرما. الہ العالمین دونوں مسجدوں کو اور دوسرے مدارس کو بھی بار بار ایسے مبارک مواقع نصیب فرما. الہ العالمین, الہ العالمین, الہ العالمین, الہ العالمین امت کے حال پر رحم فرما. الہ العالمین جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما. الہ العالمین جو ظلم و ستم کے شکار ہیں, جو مصیبت زدہ ہیں, جو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں, الہ العالمین امت کی دینی اعتبار سے بدحالی اتنی ہے کہ وہ بھی تجھے یاد نہیں کرتے. الہ العالمین انہیں اور ہمیں بھی تجھے یاد کرنے والا بنا دے. الہ العالمین جو مظلوم ہیں انہیں بھی اور ہمیں بھی یہ احساس نصیب فرما کہ جب کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, یہ تجھے ناراض کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے, تیری نافرمانی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور الہ العالمین اس احساس کے بعد الہ العالمین اپنی اصلاح کی, پورے دین پر آنے کی, دوسروں کو لانے کی الہ العالمین ہمیں توفیق عطا فرما. الہ العالمین, الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما, جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما, ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما. الہ العالمین جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما, جو الہ العالمین گمراہ ہے انہیں ہدایت عطا فرما, جو شکوک میں مبتلا ہے الہ العالمین انہیں پختگی نصیب فرما. الہ العالمین ہماری توحید کو راسخ فرما, ہمارے یقین کو راسخ فرما, ہمارے ایمانوں کو مکمل فرما. الہ العالمین ہمارے باطن کا تزکیہ فرما, قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما, ذکر کی توفیق عطا فرما, اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما, برے اعمال بری صحبت اور بری جگہ سے ہماری حفاظت فرما, اچھے اعمال اچھی صحبت اور اچھی جگہ کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین بار بار ہمیں
میں تیری رضا کے خاطر دین کی نسبت پر دنیا میں حرمین شریفین میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تیرے عرش کے سائے کے نیچے بھی ہم سب کو اور ہمارے متعلقین کو جمع فرما. الہ العالمین بغیر حساب کی جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو الہ العالمین جمع فرما. یا رب العالمین ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ اور الہ العالمین ہمارے محبین محسنین اور ہمارے والدین میں سے جو تیری بارگاہ میں آ چکے ہیں الہ العالمین ان کے درجوں کو بلند فرما اور ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما. الہ العالمین ان کی روح کو تسکین پہنچانے والے کاموں کی ہمیں توفیق عطا فرما. الہ العالمین جو زندہ ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما, ان کے ٹھنڈے میٹھے سائے کو ہم لوگوں پر تازہ قائم فرما, ان کی دعاؤں کا ان کی محبتوں کا ان کی توجہات کا ہمیں مرکز بنا دے. اے رب العالمین انہیں محتاج نہ بنا, ان کی عمروں میں برکت عطا فرما, ان کے فیض سے ہم سب کو مستفید فرما اور انہیں حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما. الہ العالمین ہم سب کو بھی حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما. الہ العالمین جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما, جن شرور سے پناہ مانگی تھی ان شرور سے پناہ عطا فرما. الہ العالمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے, جو ہم سے امید رکھتے ہیں, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ, اساتذہ, مشائخ, دوست احباب, اہل و عیال, حاضرین مجلس, شرکائی مجلس, سبھی کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرما. آج جو حضرات جن جن مقاصد کو اپنے دلوں میں لیے ہوئے آئے ہیں یا جن جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے اپنے مقاصد کے لیے, الہ العالمین ان سب کو ان دنیاوی اخروی مقاصد میں کامیابی عطا فرما. محض اپنے لطف و کرم سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پھر ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.